بات فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، کائنات میں رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا، آدم علیہ السلام جو ان کی اولاد سے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ نبیوں کا سلسلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور یوسف علیہ السلام الگ دوسری شادی سے اولاد تھی۔ سلسلہ نبوت یوسف علیہ السلام کی طرف آیا اور پھر اولاد یعقوب سے جو نسل آگے چلی اس نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں لقب ہے، نام کا حصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کے 11 بیٹے اور 11 بیٹوں سے جو اولاد چلی اسے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کی اولاد، میں نے یہ بات اس لیے بھی وضاحت کی کہ آج جو اسرائیل ایک ملک کے نام سے دنیا میں قائم ہے، کیونکہ اس ملک کا نظام ایک سازش کے تحت ان یہودیوں کے پاس جا چکا ہے، جو یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے نام پر اپنے ملک کا نام رکھا، اور آج بھی وہاں وہ یہودیت کے فروغ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اسلام کے فروغ کے لیے نہیں کر پا رہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سازش کا شکار ہو کر کنویں قافلہ میں بکے، مصر کے بازاروں میں بک کر شاہ مصر کے محلات میں پہنچے، شاہ مصر کے محلات میں پرورش پا کر پھر اللہ کے فضل کے ساتھ ایک بہت بڑی بے حیائی اور فحاشی کی سازش کو چاک کر کے پاک دامن ہو کر دورے پیغمبر کی اس پاک دامنی کے صلہ اس سازشی عورت نے آپ ہی پر تہمت الزام دھرنا شروع کی، باوجود اس کے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے آپ کی برات کا اظہار کیا، لیکن تاہم پھر بھی آپ جیل میں ڈال دیے گئے۔ سالہ سال تک جیل میں گزارے، خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ وقت کی توجہ کا مرکز بنے، بازار کا اور تباہ انداز میں دی گئی دعوت پر باہر آئے اور ایسے منصب پہ فائز ہوئے کہ جس منصب پہ آ کر قوم کی اقتصادی اور معاشی حالت میں بہتری لائی جا سکتی تھی، قوم کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وہ گراں قدر کام اور کارنامے سر انجام دیے کہ سات سال تک لگاتار چلنے والے قحط کے لیے قبل از وقت تیاری فرمائی. اتنا غلہ سٹور کر لیا گیا کہ جب مصر اور شام کے علاقوں میں تہہ سرپا ہوا تو ایک یوسف علیہ السلام ہی تھے جو اس تہہ سالی کے سات سالوں میں خلق خدا کے لیے کام آ رہے تھے. بھائی غلہ لینے کے لیے شام سے مصر آئے. یوسف علیہ السلام کے دربار سے غلہ لے کر لوٹے, لیکن پتہ نہیں کہ غلہ دینے والا وہی بھائی ہے جسے کنویں میں ڈالا تھا. نہیں پہچانتے کہ یہ وہی بھائی ہے جسے وشاؤ بسام بخشن دڑائی مادودا, کہ کافلا والوں نے جب کنویں سے نکال لیا تو ان کا پیچھا کر کے کہا کہ تمہارے پاس ہمارا بھگوڑا غلام ہے, ہم بیچنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو, تو چند کھوٹے گروہوں میں یوسف کو بیچ آئے. آج اسی بھائی کے پاس آئے ہیں, وہ پہچانتا بھی ہے جانتا بھی ہے, ان کی اداؤں اور ان کے کارناموں سے آگاہ بھی ہے. یہ ظلم کی سرحدیں توڑ چکے ہیں اور وہ رحم و کرم کا دریائے موجبن بن کے ان کی خطاؤں کو جتواتا بھی نہیں ہے اور غلہ دے کر واپس بھیج دیتا ہے, بلکہ اس انداز میں دیتا ہے کہ غلہ بھی دیتا ہے اور ان کے لائے ہوئے پیسے بھی ان کی بوریوں میں ڈال دیتا ہے. دوبارہ پھر آئے بلا کر وہ وقت آیا کہ جب شام کو چھوڑ کر پورا گھرانہ یعقوب اپنی اولاد اپنے بچوں سمیت مصر کی طرف ہجرت کرایا. اس طرح اولاد یعقوب اور یعقوب علیہ السلام شام کو چھوڑ کر عراق کو چھوڑ کر باضابطہ طور پر مصر میں آئے اور سلطنت مصر ان کے لیے دیدہ دل فراش کیے ہوئے تھی. وقت گزرتا چلا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے, یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے, مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی جو باہر سے آئے ہوئے تھے. اللہ نے حکومت ان کو دے دی جو نبیوں کی اولاد صاحب تقویٰ و پرہیزگاری تھے. جب تک تقویٰ و پرہیزگاری خشیت خداوندی ان کا زاد راہ رہی, ان کا طریقہ حکومت رہی, ان کا طرز خلافت رہی, اللہ کی برکتیں اور اللہ کی نصرت ان کے سامنے آ گئی. جب قوم بنی اسرائیل بدمستیوں میں خرافات میں نافرمانیوں میں مبتلا ہوئی تو خلاق عالم نے انہی پر وہی مصر کی قوم جو قبطی تھی انہیں ان پر مسلط کر دیا, اور ان پر مسلط کرنے کے بعد ان کی نافرمانیوں کا دنیا کے اندر ان کو مزہ یہ چکھایا, اولاد نبیوں کی ہیں, بھائی یوسف کے ہیں, بیٹے یعقوب کے ہیں, بھتیجے بنیامین کے ہیں, لیکن آج مصر کی سرزمین پر ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں. کون سا وہ بیگار کا کام, کون سی وہ ظلم اور زیادتی, کون سی وہ ناانصافی اور تشدد و پربریت کی داستان تھی جو قوم بنی اسرائیل پہ رسم نہ ہو رہی تھی. جب سال ہر سال گزر گئے, روئے پیتے اللہ سے معافی کے ساتھ کار ہوئے اور طلبگار ہوئے کہ اے اللہ کوئی ہمارا مددگار بھیج, ہم تو تباہ و برباد ہو گئے, تو اللہ کے عالم نے ان کا نجات دہندہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. فرعون کو نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہی چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا, ان کے بچوں کو قتل کرو, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہونے پائے، جوان ہی نہ ہونے پائے، ان کی یاوری کرنے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو سکے۔ جب اس نے قتل انسانیت کا آغاز کیا، معصوم بچوں کے گلوں پہ چھرے چلائے، دراصل یہ بھی ایک سزا تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے، ایک شخص باضابطہ طور پر فوج میں شامل نہیں ہوا، پولیس میں بھرتی نہیں ہوا، کسی اور فورس یا کسی اور ادارے میں باضابطہ ملازم نہیں ہوا، جب تک وہ ملازم نہیں ہوا اس پہ پریڈ لازم نہیں، اس پہ وردی لازم نہیں، اس پہ ضابطے لازم نہیں، اس پہ قانون لازم نہیں۔ جس دن وہ فوج میں شامل ہو گئے، پولیس میں شامل ہو گئے، وردی نہیں کرتا، سزا کا حقدار ہے، پریس نہیں کرتا، سزا کا حقدار ہے، اصولوں پر نہیں چلتا، سزا کا حقدار ہے، ڈیوٹی نہیں دیتا، سزا کا حقدار ہے، ظلم کرتا ہے، سزا کا حقدار ہے۔ اب یہ کہے کہ بھرتی بھی ہو جاؤں اور مرضی بھی اپنی چلے، ایسا ممکن نہیں۔ انسانیت میں جو لوگ اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اللہ کا لشکر مومنوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، جو نہیں داخل ہوئے ان کے لیے کوئی بات نہیں، کوئی بھید نہیں، کوئی پتہ نہیں، بلکہ ان کے لیے تو اس نے پرارتھنا کر چھوڑا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت انہیں دیتا چلا جاؤں گا، دنیا میں فراوانی ان کو سونپتا چلا جاؤں گا، آخرت میں جو ان کے لیے حصہ نہیں ہے میں دنیا میں ہی پورا کر دوں گا۔ کافروں کے ساتھ کبھی مسلمان کو مشابہت مت دیجیے، کیسے ہی وہ بے حیائی میں مبتلا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، شراب خوری میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، لیکن ان کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، عروج ہے، ترقی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ان کے لیے کوئی گرفت نہیں، وہ باغی ہے۔ آپ اس لشکر اور فوج میں داخل ہو چکے ہیں جو ایمان والوں کا، مسلمانوں کا لشکر ہے، اس میں داخل ہو کر اگر اصولوں اور ضابطوں کو نہیں اپنایا جائے گا تو سزا کا حقدار چھوڑنا پڑے گا۔ سزائیں کس انداز میں آئے گی؟ قید سازی کی شکل میں، بھوک افراد کی شکل میں، خوف کی شکل میں، دشمن کے بھڑکے کی شکل میں، عزت اور آبرو کی پہاڑی کی شکل میں، امن و سکون کے چھین جانے کی شکل میں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر تب آئیں گی جب وہ مسلمان ہو کر اللہ کے عالم کے حکموں سے سرتابی کریں گے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد ہونے پر فخر بھی کرتی ہے، اللہ کی دین پر چلنے کے دعوے دار بھی تھی، لیکن جب بد آمادیوں پر اتری، نافرمانیوں پہ اتری، تو انتقام خدا دیکھیے، قوم بنی اسرائیل کو تخت سے اٹھایا، تختے پہ چڑھایا، محلات سے نکالا، گلیوں میں ذلیل کیا۔ نبیوں کی اولاد ہے مگر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آج اس سن کو دیکھنے پہ مجبور ہوئی کہ معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتی پہ رکھ کے ذبح کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی نافرمانیوں کا سلا تھا۔ تو جو خدا نافرمانیوں پر نبیوں کی اولاد کو سزا دے سکتا ہے، میں اور آپ اس بات کی بولی ہیں۔ چنانچہ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہتا، تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ پھر دیکھ، میں اسرائیل، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ، اپنا پیغمبر اور رسول بھیج رہا ہوں، چاہوں تو کسی پہاڑ کی غار میں پرورش کرا دوں، چاہوں تو کسی اور ملک میں پرورش کرا دوں، چاہوں تو مچھلی کے پیٹ میں پرورش کرا دوں، لیکن لوگ کہیں گے, فرعون کہے گا مجھے پتہ نہ چل سکا, علم نہ ہو سکا, میرے ہاتھ قدرت سے بات تھا ورنہ میں پیدا نہ ہونے دیتا, فرمایا میں پیدا چلنا چاہتا ہوں, پیدا بھی کر کے رہوں گا, تحریر بھی لا کے رہوں گا اور اس میں قوت اور فرمان بھی چڑھا کے چھوڑوں گا, مگر تیری نظروں سے اوجل نہیں, میں خدا ہوں تیرا دشمن, اپنا دوست تیرے گھر میں پیدا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد پروان چڑھایا تو فرعون کے گھر میں, دیکھ اس کی قدرتوں کی کشاف کا, وہ جانتا ہی ہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں اسرائیلیوں کا ہے. اسے کہا سب احساس کیوں ہوا, روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اس نے کہا لاؤ میں بھی اس بچے سے پیار کرتا ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا. خیر بچے چھوٹا سا معصوم بچہ ہے لیکن تماچا تو نبوت کا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تماچا یہ تو وہ زبردست ہاتھ ہے کہ جوان ہو کر بابا تازہ موسیٰ پر سزا آ رہی, ایک آدمی کو ایسے ہی مار دیا تھا تو وہ مر گیا تھا. جب تھپڑ مارا فرعون کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے, اس نے کہا یہ وہی ہے جو کل میرے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بنے گا. وہ اس کی گھر والی آسیہ اور دوسروں نے کہا چھوڑ کے چکر میں پڑا ہے, بچے سے انتظام لے رہا پاگل ہو گیا. باہر آ میں نے سب بات آگے لانا, قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی, فرعونی غرق ہوئے, دریات سبھی سالم پار ہوئے, منو سلوا اترتا دیکھا تو رات ان کے لیے آئی, پھر بھی چھڑے کی پوجا میں چلے گئے, وہاں سے نکالا, معافی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, یوشع بن نون, سلسلہ چلتا رہا. اب اس قوم کی حالت یہ ہوئی کہ اس قوم میں سے اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے لیکن ضد ہٹ فرمی اور انعام اس وقت ان کا سامنے آیا جب جس نبی نے بھی نے پکارا تو اپنی مرضی کے خلاف پیغمبر کی دعوت کو دیکھ کر اتنے جلی ہوئے کہ اللہ کے معصوم پیغمبروں کو وہ یقتلون النبیین بغیر الحق قتل کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ اللہ کے عالم ساجے کتاب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر آگے بڑھ بڑھ کر تہمت لگانے والی قوم بھی بنی اسرائیل تھی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی صفائی دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے حوالے میں بولے میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے رب نے کتاب دی ہے, نبی بنایا ہے, میری ماں پہ تہمت مت لگاؤ, جس خدا نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے اس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا. چنانچہ جوان ہوئے, دعوت کا دور شروع ہوا, بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کو دعوت نہیں دینے دیں گے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا کہ سوری پر لٹکائیں گے یا قتل کر کے چھوڑیں گے. جب چاروں طرف سے قوم اسرائیل بنی اسرائیل نے محاصرہ کر لیا, اب اللہ کا پیغمبر گھر میں معصوم ہے, ایسی صورت میں رب العالمین نے ایک ایسی بات فرمائی کہ ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اندر دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی یا نہیں. وہ اندر داخل ہوا, اس آدمی پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, وہ باہر نکلا تو اس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خلاص عالم نے آسمانوں پہ اٹھا دیا. یہاں سے میں سلسلہ کلام آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں, یہ پچھلی تو ساری تمہید تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ نظریہ لازم ہے کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر رسول ہیں جو فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ تشریف فرما ہے، ان کو قیامت میں واپس آئیں گے اور واپس آ کر اپنی نبوت اور شریعت کا نفاذ عمل میں نہیں لائیں گے بلکہ تیرے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کریں گے اور شریعت کا نفاذ عمل میں لائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اس وقت حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے. حضرت امام مہدی پیدا ظاہر نہیں، خیال رکھنا بات تو میں یہیں سے آگے چلانی. ایک تو یہ بات کتنی سی دیکھ لیتے قرآن کے حدیث کی بے شمار بات ذرائع اس بات پر ہیں کہ عیسیٰ افراد و اسلام زندہ ہے مرے نہیں، زندہ ہے مرے نہیں، آسمانوں پر ہے قرب قیامت واپس لوٹیں گے. کیونکہ قادیانی کی پہچان یہ ہے، مرزائیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بحث کا آغاز کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بتلایا جائے کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا خامی تھی، یہ نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے ہر آدمی کہے گا ابھی گروا دیتا ہوں، ڈھینگا تھا، پاگل تھا، کالا تھا، الو تھا، بے وقوف تھا، انگریزوں کا ایجنٹ تھا، انگریز کا ٹوپی تھا، انگریز کی خدمت کے لیے انگریز کا بطور اپنے لفظ کے خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، جھوٹا تھا، مکہ تھا، اشہار تھا، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا. اس بات سے ہر مسلمان آنا ہے نواقف نہیں. لیکن مرزائی جب بھی اپنی بات کا آغاز کرے گا تو کیسا کیسا کہے گا، اور جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئے انداز مرزائی کا، جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہوا کہ دیکھو جناب اس کائنات میں جو آدمی بھی آئے وہ فوت ہو جاتا ہے. ہمارے نبی فوت ہو گئے، ہمارے نبی کے گھر کا محاصرہ ہوا تو حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ہوا تو اللہ نے آسمانوں پر کیوں بلا لیا؟ جی اس طرح تو پھر عیسائیوں کی جان بڑھ جائے گی، عیسائیت کا رتبہ بڑھ جائے گا کہ عیسائی کہتے ہمارا نبی آسمانوں پر تمہارا نبی زمین پر، اس لیے اچھا ہی ہونا کیا چاہیے. کہنے لگے یہ بات دل کو نہیں لگتی، عقل کو نہیں لگتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ عیسیٰ زندہ کیسے ہیں، آسمانوں پہ چلے کیسے گئے ہیں. اور کس طرح مختصر، اچھا جی مان لیا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں فوت ہو گئے، اب آپ چاہتے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے بہت سر کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مناظرہ ہے، مباحثہ ہے، مجادلہ ہے. اچھا جی پڑھو بھائی فاتحہ پڑھو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، پڑھ لیجیے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آگے بات کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر کے تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے ہاں اب وہ سیٹ خالی ہو گئی، ان کے فوت ہونے سے وہ سیٹ خالی ہو گئی. اب حضور کا فرمان ہے کہ مسیح موعود آئیں گے، حضور کا فرمان ہے مسیح آئیں گے، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عیسیٰ جس کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ عیسیٰ جس کا آنا بتایا گیا ہے. اب وہ عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ پہلے تو فوت ہو گئے. یہ جس عیسیٰ کی بشارت مسیح کی بشارت روایتوں میں ہے وہ اس کو تلاش کریں. اچھا جی ہمیں تو ضرورت نہیں آپ کر دیں. کہنے لگے ہم تلاش کرنے نکلے تو ہمیں قادیان میں غلام احمد قادیانی مل گیا، غلام احمد قادیانی مل گیا ہے. غلام احمد قادیانی وہ مسیح موعود ہے، وہ عیسیٰ ہے. بھی کہاں غلام احمد قادیانی، کہاں عیسیٰ ابن مریم، دونوں میں فرق کتنا، دونوں کے ناموں میں فرق، دونوں کے انداز میں فرق، دونوں کے طریقے کار میں فرق. یہ مسیح کیسے بن گیا؟ کہنے لگے جی چونکہ ایک آنا تو ہے، وہ سیٹ خالی پڑی ہے، اس سیٹ پر ابھی تک بیٹھا کوئی نہیں، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو باور کریں گے کہ عیسیٰ والی خالی سیٹ پر قادیانی بیٹھ گیا. یہ ان کا چکر ہے. ساتھ ساتھ ملتا جلتا جیو کا بھی ہے. وہ کیا؟
کہنے لگے گی وہ مادی جس کا ذکر ہے کہ وہ مادی آئے گا, اس مادی کے ذریعے کائنات میں ہدایت پھیل جائے گی, اس مادی کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا, وہ مادی دجال کو قتل کرے گا, وہ مادی اسلام کا پھیرا لگائے گا. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ مادی کہاں ہے. اب ہماری معلومات کی تو صفر ہے, پھر ذہن میں رکھیے, ہم نے سوچا ہوا ہے, سوچا نہیں, حدیث پیغمبر نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چند سال پہلے مادی پیدا ہوگا. مادی ماں کا نام آمینہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, باپ حسنی ہوگا, ماں کی طرف سے حسینی ہوگی, سید زادہ ہوگا اور پیدا ہوں گے. تو جناب کہنے لگے نہیں, آپ کو یہی تو پتہ نہیں, وہ مادی بھی آ گیا ہے, قادیانیوں کا مسیح بھی آ گیا, شیعوں کا مادی بھی آ گیا, وہ مسیح بھی آ گیا, مادی بھی آ گیا, تو رہ کیا گیا, پھر قیامت ہی رہ گئی, وہ نہیں آ رہی. قادیانیوں کا مسیح آ گیا, شیعوں کا مادی آ گیا, جی وہ مادی آ گیا. آپ نے کبھی نہیں سنا امام مادی قائم آئے محمد صاحب الاثر امام زمان امام الاثر, یہ سب اسی کے تو نام ہے, حجت اللہ. آپ نے گاڑیوں پر لکھا ہوگا, لکھا ہوگا یا قائم آئے محمد, یا صاحب الاثر, یا امام الزمان, یا امام مادی. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہوگا شیعہ جلوسوں میں, شیعہ جلسوں میں, بڑے بڑے پروگراموں میں لکھا ہوتا ہے اجل اللہ فرجہ, اللہ جلدی جلدی آپ کو نکال کے باہر لے آئے, اللہ کرے آپ جلدی باہر ہو جائیں, اللہ کرے آپ جلدی باہر آ جائیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب شب برات ہوتی ہے, شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے, آپ کی مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, آپ دعا استغفار میں شامل ہوتے ہیں, صلوات التسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے گھروں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ شیعت نہ ہوتی ہے, آپ تلاش میں گزریے, آپ تلاش میں جائیے, آپ کو گھر کی شیعت ہیڈ پہ نظر آئے گی, کراچی کی شیعت جٹی لٹی کے پل پہ نظر آئے گی, پہاڑوں پہ نظر آئے گی, دریاؤں پہ نظر آئے گی, سمندروں پہ نظر آئے گی. کیا کر رہی ہے, عرضیاں لکھ رہی ہے, چٹیاں لکھ رہی ہے, چٹیاں لکھ لکھ کر آٹے کی گولیوں میں بند کر کے پہاڑوں میں, آٹے کی گولیوں میں بند کر کے سمندروں میں, دریاؤں میں, نہروں میں جا رہی ہے. پاگلوں سے کیا کہتے ہو, تو جواب ملتے کہ امام مہدی کو خط لکھ رہے ہیں, امام مہدی کو خط لکھ رہے ہیں. بھائی خط تو لکھا ہے, لکھنا بھی نظر آتا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ پوسٹ کیسے کرتے ہو, کون سا کارخانہ ہے. تو جواب آیا دیکھتے نہیں, لفافہ تو ہے آٹے کی گولی, آٹے کی گولی اس خط کا. اب آٹا ہو گیا مہنگا, آئندہ سال پتہ نہیں کیا کریں گے. بے نظیر اور آٹا مہنگا کر دے, فائدہ سے گزارا ہو جائے پر تیری مانگا نہیں ہونا. اس لیے کہ ساری قوم آٹے لیا گولیاں بڑھا کے داغ کھانے کے لفافے تلاش کتوں کرے گی. آٹے کی گولیوں میں بم مزاق ہے, ہتاش ہے. آٹے کی گولیوں میں بند کر کے پھینک رہے, کیا عقیدہ گئے, نظریہ گئے کہ مچھلی آئی ہوئی ہے, یہ مچھلیاں پوسٹ مین ہیں, یہ مچھلیاں طاقت ہیں, یہ مچھلیاں پیغام لے جانے والی ہیں. مچھلی بیٹھی ہوئی ہے کہ ڈاک آئے, ڈاک آئی مچھلی نے نکل لی, دوسری آئی نکل لی, تیسری آئی نکل لی, یہاں تک کہ ڈاک زیادہ ہوتی ہے پانی پہ تیرتی رہتی ہے, مچھلیاں آتی نہیں, ڈاک پڑی رہی. اب مظلوم تو ہے امام مہدی, کتنا مظلوم ہے بےچارا, ہزاروں لوگوں نے چٹیاں لکھی, عرضیاں لکھی, سب کو برات ہے, عبادت کی رات ہے, وہ بےچارا ساری رات کھاتی پڑتا رہتا ہے, کہتے اب یہ خط لیا ہے, مچھلی دوڑ گئی, دوڑ گئی مچھلی امام مہدی کے پاس, وہ اسے خط دے رہی ہے, ہماری چٹھی لے رہی ہے. امام مہدی پر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جہاں وہ شاہدوان خطابت، جہاں وہ آج کے رسول، جہاں وہ سارے رسول کا سچا نوکر اور خادم اور شریعت کا رد کرنے والا، وہ حق و باطل کی سرحدوں کے پیرا دینے والا جرنیل، جو کچھ کہہ گیا ہے ہم اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچتے سوچتے مجھے ایک دوشہ ایسا لگ رہا کہ میں نے محسوس کیا کہ اس دوشے پر ابھی عقل آج نے بات نہیں کی تھی، ابھی اس نے اس پہ پردہ نہیں ہٹایا تھا۔ اس دوشے کو اس پہ نہیں آ کر چھوڑوں گا کہ شیشت کو کافر کافر کے نعرے بھول جائیں گے، اپنی بات بھول جائے گی، رسی بھلے گی، پیٹ بھلے گی، ماتم کرے گی، ہار لگ گئے، ہار اٹھ گئے، ان کے سامنے اماموں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ وہ لوگ بھی سنیں یہ تقریر جو کہتے ہیں مولانا خط نواز کے بعد نرم پڑتے ہیں، وہ سننا آج کہ نرمی نظر آ رہی ہے یا اس سے بھی آگے سختی نظر آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا کہ شیعہ حملہ کا انداز ہے، جہاں وہ شاہدوان خطابت، جہاں وہ آج کے رسول، جہاں وہ صاحب رسول کا سچا نوکر اور خادم اور شریعت کا رد کرنے والا، وہ حق و باطل کی سرحدوں پہ پیرا دینے والا جرنیل، جو کچھ کہہ گیا ہے ہم اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچتے سوچتے مجھے ایک دوشہ ایسا لگ رہا کہ میں نے محسوس کیا کہ اس دوشے پر ابھی عقل راز نے بات نہیں کی تھی، ابھی اس نے اس کے پردہ نہیں ہٹایا تھا۔ اس دوشے کو اس پر نہیں آ کر چھوڑوں گا کہ شیشت کو کافر کافر کے نعرے بھول جائیں گے، اپنی بات بھول جائے گی، روٹی بھلے گی، پیٹ بھلے گی، ماتم کرے گی، ہار لگ گئے، ہار لٹ گئے، ان کے سامنے ایمانوں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ وہ لوگ بھی سنیں یہ تقریر جو کہتے ہیں مولانا حق نواز کے بعد نرم پڑ گئے، وہ سننا آج کہ نرمی نظر آ رہی ہے یا اس سے بھی آگے سختی نظر آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا کہ شیعہ حملہ کا انداز ہے، اصحاب رسول کا تبرہ، اصحاب رسول کو گالیاں، پیغمبر کی جماعت کی تبلیغ ہمارے دلوں کو سیکھتی چلی جا رہی ہے، جذبات کا چھڑے چلاتی چلی جا رہی ہے، ہمارے روبوٹوں کے لوگ ہمارے روب دیں اس کی اس بدبخت کو خراب سے چلی جا رہی ہے۔ ابھی چند روز پہلے کوٹکو میں ایک بدبخت نے اپنے سسر شیعہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے سسر کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے تو بہت بڑا کمینہ ہے، تو بہت بڑا بدماش ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو اتنا ہی کمینہ جیسے ابو بکر عمر تھے۔ اس کا یہ خط پکڑا گیا، یہ خط پکڑا گیا اس کا مظفر گڑھ میں، اس میں بچہ ہوا ایس آئی آر درج ہوئی، لیکن اس ظالم نے اپنی ضمانت کروا گرفتاری کروا لی۔ کل اس کے خلاف بہت بڑا احتجاج تھا، پرسوں لوگ تلاش کر دیے گئے، لیکن مظفر گڑھ کی ظالم انتظامیہ اور مظفر گڑھ کے ظالم حکمرانوں نے اس غصہ کو نہیں پکڑا اور احتجاج کرنے والے بزرگ پکڑ لیے۔ ابھی مجھے دو روز پہلے گلگت سے خط آیا، اس میں جو مجھے گالیاں لکھی ہیں وہ بولا گیا، لیکن اصحاب رسول پہ وہ تبرا، وہ بدماشا کہ آدمی پیار کرے تو زبان کاپ اٹھتی ہے۔ میں سوچتا کہ یہ قوم، یہ بدبخت ٹولہ جب کہتے ہیں اصحاب رسول کو تبرا کر کے ہمارے جذبات کو چھوڑے چلاتے، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا طریقہ تلاش کیا جانا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارے جذبات پہ چھوڑے چلاتے ہیں، کوئی ایسی لوگ تو چلنا چاہیے کہ یہ بھی تڑپتے ہیں یا مر سکے نہ جی سکے۔ کافی سوچوں وچار کے بعد، کافی گہرائی سے مطالعہ کے بعد، مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شیعہ اپنے اماموں سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے اماموں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اب میں ان کے اماموں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ میرے نزدیک متقی پرہیزگار، میرے نزدیک وقت کے روش کتب ابدان، میرے نزدیک پیغمبر کی اولاد، میرے نزدیک وہ ائمہ مجتہدین کے استاد، میرے نزدیک وہ سب زندہ دار، میری معلومات کے مطابق وہ اہل سنت والجماعت کے مقتدی پیشوا تھے۔ ان کے زمانے میں نہ انہوں نے کبھی امامت کا دعویٰ کیا، نہ کبھی خلافات کا انتقاد کیا، نہ کبھی یہ باتیں ان کی زبانوں سے نکلی، یہ سب تو پچھلے گھنٹے کے بعد ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے, تو میں بارہ اماموں کو اور حضرت پیغمبر کو آل رسول کو اپنی زبان سے کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں جبکہ وہ میرے لیے بھی بہت سے عزت ہے, بہت سے احترام ہے, میرے لیے بھی اسی طرح وہ بہت سے احترام ہے جس طرح میرے لیے امام ابو حنیفہ بہت سے احترام ہے, امام احمد بن حنبل بہت سے احترام ہے, بلکہ میرے لیے بھی وہ اسی طرح بہت سے احترام ہے جس طرح صدیق و فاروق بہت سے احترام ہے, اسی طرح علی حسن حسین بہت سے احترام ہے, اسی طرح زین العابدین بہت سے جعفر بہت سے احترام ہے, اسی طرح مستقل مدینہ کی تقی نبی حضرت کی بہت سے احترام ہے. میں کہوں تو کیا کہوں, کہوں تو کسے کہوں, کوئی سمجھ نہیں آئی. لیکن اشتہار مطالعے کے بعد مجھے ایک امام مل گیا, ایک امام مل گیا, یہ ہے بابا امام, یہ کون شخصیت ہے. اور میرا یہ نعرہ ہے 11 کو چھیڑنا نہیں بارہ کو چھوڑنا نہیں بولو بارہ کو 11 کے آپ پہلے پر ادب و احترام کا سر جھکے گا اور اس دوڑنے کا آپریشن کیا جائے گا. میں اس بات پہ مجبور کیوں ہوا, کیوں ضرورت پیش آئی کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو شریعت کہتی ہے یہ بارہ امام ساری کائنات کو اپنے قبضے میں لے کر بیٹھے, بارہ امام کائنات کے درے درے کا مالک ہے, جب کا پتہ پتہ اس کے پیروں پر مان ہے, شہر کبھی ہے وہی اس پر آتی ہے اور عثمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, کائنات اس کے ساتھ ہے, صدر و حجر فرد و حق یہ سب اس کے ساتھ ہے, یہ بارہ امام ہے. سب سے پہلے جب میں بارہ امام کی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ یہ پیدا کر ہوا, یہ حسن عسکری کے گھر میں آیا کر تھا, اس کو حسن عسکری کا بیٹا ہونے کی عظمت و شرافت نصیب جب ہوئی تو یہ دیکھ کر تاریخ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ بارہ امام کی جان میں امام کے گھر میں پتا ثابت نہیں, اور یہ امام کا پیدا ہونا ثابت ہے. شیعہ کے چیلنج ہے, لاؤ کوئی گواہ, لاؤ کوئی شاہد کہ جس نے تمہارے بارہ امام کو دیکھا ہو. بارہ امام کو کہنے لگے وہ نظر نہیں آتا تھا. کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ گیارہویں امام نے شادی جنی اور اس نے کی, گیارہویں امام نے شادی. یہ ساری باتیں شیعہ کی بنیادی کتب سے کہہ رہا ہوں. آج میں وہی کچھ شعر میں تبدیلی کے ساتھ, کچھ شعر میں تبدیلی کے ساتھ کہ انہیں کی محفل انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہیں کی محفل گزار رہا ہوں, آپ میرا ہے مات ان کی, آپ میرا ہے لات ان کی. آج انہیں کے حوالوں سے انہیں کے حالات و واقعات سے کہ بارہواں امام نظر نہیں آیا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہ گیارہویں امام نے جنلی عورت سے شادی کر لی تھی. سب سے پہلے سوال یہ ہے, کسی نبی نے جنلی عورت سے شادی نہیں کی. آمنہ کے لحاظ کی کوئی بیوی جننی نہیں تھی, حضرت علی کی کوئی بیوی جننی نہیں ہے, حسن حسین کی کوئی بیوی جننی نہیں ہے, باقی دس اماموں نے جننی عورت سے کبھی کوئی شادی نہیں کی. کیا تمہارے گیارہویں امام کو بشر انسانیت سے جن سے انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں ملا کہ ان کو شیر باز کر جنوں کے گھر میں جانا پڑا؟ کیا تمہارے گیارہویں امام کو انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں ملا؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ جب تمہارا گیارہواں امام بھاگ ڈال کر سیر ٹہل کر جنوں کے گھر میں شادی کے لیے گیا تھا تو براتی کون کون تھے, کون کون برات میں شامل تھے؟ تم ثابت کر دو, میں مان لیتا ہوں. نگاہ کس نے بڑھایا تھا؟ گاؤں کون بڑے تھے؟ براتی کون کون تھے؟ شیلا ان کی باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا, یہ خود بھی کہتے ہمیں پتہ نہیں ہوگی سب. بغیر گواہوں کی کیسے ہوگی؟ بغیر تحریر کا خان کے کیسے ہوگی؟ چلو یہ بتلاؤ میں آج کتنا پڑا نہیں بتلا سکتی دنیا شیعہ. بارہواں امام پیدا ہو گیا تو آپ وہ امام نظر نہیں آتا, وہ امام نظر. یہ مصیبت کب پیش آئی کہ شیعہ میں یہ اصول بنا تھا ہر امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے, راستے میں یہ اصول ٹوٹ گیا تھا دو تین مرتبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد امام حضرت حسن, حسن کے بعد امام ان کے بڑے بیٹے کو لوٹا لیا تھا, تم نے بھائی کو کیوں بنایا؟ کہنے لگے یہاں پر یہ اصول نہیں چلے گا, یہاں پر یہ اصول تھوڑا سا بدل لو. آگے چلے تو حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے, وہ اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو پھر لوگوں نے جس کی اگر امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے تو اسماعیل بڑے بیٹے تھے وہ تو فوت ہو گئے, ساتویں امامت کا زمانہ پایا نہیں, اب بتلاؤ ساتویں امام کون ہے. تو کہنے لگے ہمارے امام نے کہا ساتویں امام میرا دوسرا بیٹا موسیٰ کاظم ہے. تو لوگوں نے کہا اگر موسیٰ کاظم امام ہے تو پہلے نمبر پہ پیدا کیوں نہ ہوا. انہوں نے کہا میں کیا کروں, اللہ بھول گیا, عقیدہ عقیدہ رس کو بتا ہو گیا. یہاں سے نکل گئے گیارہویں امام کے ساتھ کہے کہ گیارہویں امام کی اولاد نہیں تھی, گیارہویں امام کی اولاد ہے نہیں تھی. جب وہ فوت ہو گئے سنیا نے کہا آپ بتلاؤ امام فوت دنیا موجود جہان خیر امام نہیں, تم تو کہتے تھے امام کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی, امام تمہارا فوت ہو گیا کائنات چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے امامت کوئی شہر نہیں, عقیدہ امامت کوئی شہر. کہنے لگے نہیں, سر جوڑ کے بیٹھے کیا کریں, کوئی فرضی بیٹا بنا نہیں, کسی کو کہے کہ تو امام کا بیٹا بن جا بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آج تو ہمارے اندر عقل مند موجود ہے, کل جب بیوقوفوں کا دور ہوگا اگر اس کی نسل آگے پھر بند ہوگی جہاں بلد نکلا تو پھر کیا بنے گا, آج ہی پر فیصلہ کرو. کہنے لگے بیٹا تھا امام کا بیٹا کہاں ہے, نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا, یہ جنی کی اولاد ہے. اچھا نظر نہیں آتا جن ہے, نہ پینے کو بھی نظر نہیں آتا, آنکھوں پہ پٹی باندھنے نظر نہیں آتا, آنکھیں بند کرنے نظر نہیں آتا. چلو تمہارا امام نظر نہیں آتا, ہاتھ ہی لگوا دو, ہاتھ لگوا دو. نبینے کو کہتے ہیں مولوی صاحب کو ملا دو, جب بھی ڈالی بدل گیر ہو گیا ہاتھ ملا لیا, کہتے ہیں مولوی صاحب سے ملایا, ہاتھ لگواؤ امام کو ملنے قبر میں حاصل کر لیں. امام کے سینے سے سینے لگے, ہاتھ سے ہاتھ لگے. کہنے لگے جس میں لطیف ہے ہوا ہی ہوا ہے, جو مطلب بھی ہوا ہی ہے, اس لیے امام کو ہاتھ نہیں لگ سکتا. تو سوال ہوا ہاتھ نہیں لگ سکتا تو آواز سنوا دو, نہیں سمجھے ہاتھ نہیں لگ سکتا تو آواز سنواؤ آواز. امام بولے کوٹھے کے اوپر سے, چھت کے پیچھے سے, دیوار کے پرے سے, دریا سے بولے, سمندر سے بولے, ہاتھ ہی میں نظر نہیں آ سکتا, ہاتھ نہیں لگ سکتا پر میں ہوں. آواز دے رہا ہوں کہ آواز آئی, کیونکہ شیعت کے سارے مذہب کی بنیاد تو آواز پر ہے. کربلا کی داستان کی آواز, داستان کی بنیاد تو آواز پر ہے, آواز آئی. راوی کہتے ہیں ٹبے کے پیچھے سے آواز آئی, ٹبا کہاں تھا راوی کہاں تھا, آواز دے رہا ہے کون سا کوئی پتہ نہیں. تمہارا مذہب تو آواز پر کیم ہے, اس وقت تو کسی نے نہیں پوچھا. ویسے بھی کربلا میں تو سنی ہے نہیں, بلانے والے تم, چلنے والے تم, قتل کرنے والے تم, لیکن آج تو سنی ہے, آواز سنواؤ, کربلا والی سنوا دو. انہوں نے کہا آواز بھی نہیں سن سکتے, آواز بھی, انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہیں لگتا, دیکھ بھی نہیں سکتے, آواز بھی نہیں سن سکتے, یہ کیسا ہی انہوں نے. کہنے لگے اچھا غصہ ہو, امام کو مارنا چاہتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو, بھائی جب ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو قتل کیا کریں گے, نظر نہیں آتا تو قتل کیا کریں گے, آواز نہیں آتی قتل کیا کریں گے. کہنے لگے تمہاری نیت خراب ہے, ہمارا امام گھر کے مارے چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا امام؟ اس بھائی کی غار میں, غار کا نام بتلاؤ سورہ من رہا, آج اسے سامنا کہتے ہیں, عراق میں موجود ہے. امام اس غار میں چلا گیا, اچھا اپنے پاؤں پہ چل کے گیا یا کوئی گودی نے اٹھا کر لے گیا؟ کہنے لگے اپنے پاؤں پہ چل کے گیا ہے, کیونکہ وہ سمجھ سکے اگر کہیں گے کوئی گودی پہ اٹھا کے لے گیا تو ہم کہیں گے وہ گودی والا کہاں ہے, اگر اس کی گودی میں نام آ سکتا ہے تو ہماری گود میں نہیں آ سکتا, اس کے گھر میں آ سکتا ہے تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا. کہنے لگے خود ہی چل کر گیا ہے. سوال ہوا امام کی عمر کتنی ہے؟ عمر اب کیا اب زیادہ عمر بتائیں گے تو لوگ کہیں گے زندگی عورت سے شادی ہوئی تھی تو امام نے گیارہویں نے کیوں نہ بتایا کہ میری شادی زندگی عورت ہے, جب گیارہویں کی زندگی میں بارہواں پیدا ہو چکا تھا تو امام نے خوشی کیوں نہ منائی کہ بارہواں امام پیدا ہو گیا. کہنے لگے گیارہواں امام بارہویں کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے, پانچ سال تو گزر گئے, بھائی کتنی عمر ہے امام کی؟ اگر کہیں گے دو سال تو اس کا مطلب ہے امام پیدا نہیں چل سکتا, دو سال کا بچہ تو بڑی مشکل سے چلتا ہے. دو سال تین سال کہہ لگے چار پانچ سال اور ہمارے امام کی پیدل چلا گیا گھر میں. اچھا پیدل چلا گیا اکیلے ہی؟ چلو کوئی بات نہیں, شیو تمہارا امام پر چلا گیا, پانچ سال کا بچہ چلا گیا, کوئی بات نہیں ہو گیا. لیکن تم یہ بتلاؤ وہ اصلی قرآن جو اماموں کے پاس ستر گز والا ہے وہ کہاں ہے, وہ دکھاؤ. امام چلا گیا خیر ہے, قرآن تو ہے نا, امام چلا گیا خیر ہے, وہ جبر دکھاؤ, وہ صوف فاطمہ دکھاؤ, وہ تابوت و سکینہ دکھاؤ, موسیٰ علیہ السلام کا عصا دکھاؤ, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھاؤ. جو بطور تمہارے اماموں کے پاس ہے تو حیران ہو کر بولے وہ بھی امام ساتھ لے گیا, وہ بھی امام جب حساب لگایا تو حیرانی ہوئی. ستر گز کا قرآن, پانچ سال کا امام, پانچ سال کا امام, ستر گز کا قرآن سر پر, پانچ سال کا امام, تابوت سکینہ سر پر, جس کا قرآن میں ذکر ہے, جس میں توحید انجیل زبور کی تختیاں تھیں وہ تابوت سکینہ, وہ بھی سر پر, پانچ سال کا امام, عصائے موسیٰ ہاتھ میں, پانچ سال کا ماں امام سلیمان کی انگوٹھی انگلی میں, پانچ سال کا امام, پھر جفر اس کے پاس, پھر سو پہ فاطمہ اس کے پاس. شیو یہ امام تو نہ ہوا, لاہور اسٹیشن کا کل ہوا, امام تو نہ ہوا نا. تم نے اچھا امام بنایا ہے, اسے بیچارے کو لاہور اسٹیشن کا پولیس ثابت کر دیے کہ اتنی چیزیں سچ کے یاد کر امام بھاگے. بڑی مانو تمہیں ذرا خیال آیا, پانچ سال کا بچہ, معصوم بچہ, لطیف بچہ, نظر نہ آنے والا بچہ, اس پہ ساری دنیا کے بوجھ لاد دیے اور اسے بنا دیے کچھ شرم کچھ حیا کرتے, کہنے لگے ہم تو بے شرم ہے, بے حیا ہے, حیا تم کرو کہ تمہارے گھر سے بھاگ گیا تمہارے. اچھا ہی چلن آج امام چلے گئے, یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہر آدمی شیعہ کو ٹرن کر کے کہہ سکتا ہے, اگر کسی شیعہ نے بوتل کا دودھ نہیں پیا, اپنی ماں کا دودھ پیا, سوالت کرے کہ امام پیدا کب ہوا تھا, سوالت کرے امام کو دیکھا کس نے, سوالت کرے امام یہاں کیسے. بارہ امام ثابت کرو, بارہ امام وہ امام جسے یا صاحب آل محمد, یا صاحب الاثر, صاحب اثر مان جاؤ, صاحب آل زمان کو ثابت کرو, امام مہدی کا وجود ثابت کرو, دنیا شریعت الٹی لٹک جائے گی. بارہواں امام ثابت نہ کر سکے گی. بارہواں امام ثابت ہے, آپ کہیں گے ہمارے امام کو کلی کہہ لیا, ہمارے امام کو کلی نہ کہوں تو بھٹے کا گدھا کہہ دوں, اینٹیں ڈھونے والا گدھا کہہ دوں, کیا کہوں اس کو. تم نے اس کو بنا لیا, اتنا بوجھ لا دیا, چلا گیا امام, اب امام چلا گیا, اب ڈھکوسلا اور بنا دیا. کہنے لگے امام گھر میں, انہوں نے کہا امام گھر میں تم باہر کیا کرتے ہو, تم بھی گھر میں جاؤ. اب امام چلا گیا, ہمارا امام سے کیا تعلق. کہنے لگے امام پیغام بھیجتا ہے, امام پیغام, کچھ لوگ امام کے قاصد ہیں, وہ آتے جاتے ہیں. اگر امام کو نظر نظارے کے حوالے دینے ہو تو ان لوگوں کو دے دو, یہ قاصد ہیں, قاصد بن گئے. یہ قاصد اتنے مخلص تھے تو امام گیا کیوں, یہ قاصد اتنے سچے تھے امام مسجد میں بیٹھ جاتا, یہ قاصد اتنے سچے تھے امام گھر میں بیٹھ جاتا, یہ قاصد اتنے خیر خواہ تھے امام کعبے میں بیٹھ جاتا, یہ قاصد اتنے خیر خواہ تھے امام مدینہ میں بیٹھ جاتا. اگر قاصد اتنے خیر خواہ تھے امام گھر میں کیوں گیا. یا ثابت کرو کہ امام نے غار میں کوئی محل بنایا ہوا تھا. اگر محل بنایا تو بنانے والے ثابت کرو کہ کس نے بنایا, اس کی عیدیں کہاں تیار ہوئی, پتھر کس نے گھرے, کیا ثابت کریں گے, کیسی ظالم قوم ہے. معصوم امام پانچ سال کے بچے کو گھر سے اٹھایا, اندھیری غار میں بٹھا دیا, وہ ان کو دعائیں دے رہا ہوگا اگر مودی کو, وہ کہتا ہوگا اللہ اس قوم کو غلط کر, میں نبیوں کی اولاد. بارہواں امام گھر سے نکال کر اس قوم نے غار میں بٹھا دیا اور اتنا بوجھ لا دیا, وہ بوجھ اس نے غار میں رکھا ہوگا تو اس کا منہ بند ہو گیا, غار کا منہ بند ہو گیا. امام صاحب تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں قاصد جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, قاصدوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں امام سے. اس میں تو وقت زیادہ چلا جائے گا, اگلا جمعہ بھولا نہیں,
تو آج ختم کرنے جا کے چلے نہیں آپریشن جب ہوگا تو پھر تو بہت ساری سوئیاں بھی چبھے گی کینچی کی کاٹ بھی ہوگی. ابھی میرے بار میں امام کو کہا ہی کچھ نہیں, ابھی تو بار میں امام کا صرف تعارف ہے. چلو آج بار میں امام کو ابتدائی تعارف کراتے ہیں, آپ آئندہ بتائیں گے کہ بار میں امام نے آ کر کیا کرنا ہے اور امام نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, امام کیا کرے گا اور ہم کیا کریں گے. امام غیب چند آدمیوں کو نظر آ رہا ہے, پاس دین کو اور کاشت ایک کاروبار چل گیا. لوگ کاشتوں کو نظر دیتے ہیں, نظرانے دیتے ہیں, چڑھاوے دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں. امام صاحب کو دے دینا, امام صاحب کو کہنا قبول کرنا, امام صاحب کو کہنا قبول کر لیا جائے اس کو, امام صاحب سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دینا. یہ لے جاتے کپڑے جنگل میں جا کر بانٹ لیتے, پیسے بانٹ لیتے, کپڑے بانٹ لیتے. سال دو ہی گزرے تھے, لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا پاگلو بے مانو, ہم بھی بے وقوف, تم بھی بے وقوف, الو کے بچے تم اور الو کے بچے ہم. انہوں نے کہا گستاخی میں کرو یار, ہم امام کے کافل ہیں. کہنے لگے کیوں نہ کریں, کپڑے دیتے ہیں امام کے لیے پہلے ہوتے تمہارے بچوں نے. جو نظرانے امام کو دیتے ہیں وہ تمہارے گھروں کی زینت ہوتے ہیں. جو پیسے امام کو بھیجتے ہیں یہ بتلاؤ کہ اگر امام کے پاس پیسے چلے بھی جائیں تو اس نے کوئی گھر سے باہر نکل کے شاپنگ کرنی ہے؟ امام کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو کپڑوں کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ شیعہ قوم جانتی تھی کہ اس نے قیامت تک باہر نہیں آنا, ابھی دے دو کیونکہ قیامت تک یہی پہننے ہیں, قیامت تک یہی کپڑے پہننے ہیں. لیکن شیعہ یہ بھول گئی تو امام کو کپڑے تو دے دیے, زمانہ بڑے ترقی کر جائے گا, جدید کپڑے آ جائیں گے, نئے جوڑے آ جائیں گے, اچھا اچھا کپڑا بننے لگ جائے گا. امام 1400 سال والا پرانا کپڑا کیوں پہنے؟ اس کا بھی تو جی کرتا ہے. نوجوان ہے, 5 سال کا بچہ کل بڑا ہو جائے گا, وہ بھی تو فیشنیبل ہونا چاہتے ہیں, اس لیے وہ تمہارے کپڑے نہیں پہنے گا. اور سیت نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, اور اسی لیے سیت نے یہ عقیدہ رکھا. حق الیقین میں ملا بات کے مجلسی نے کہا جب ہمارا امام رات سے پار آئے گا مادر جاب نہیں ہوگا. مادر داد کیوں؟ کہ اس نے کہا میں نہیں کپڑے پہنتا, میں تو نئے کپڑے پہنوں گا, جا کر نیا فون جا کر نئے کپڑے پہنوں گا. یا وہ کپڑے تو سیدھے ہو گئے ہوں گے, جس 1400 سال پہلے دیے تھے ابھی وہ پڑے ہوں گے, مٹی ہو گئے ہوں گے. امام جب غاز سے باہر آئے گا مادر داد بنانا, تم نے اس امامت کا تصور دیا, اس امام کو پکارتے ہو, اس امام کو بلاتے ہو جو ہاتھ سے باہر آیا ہے شریعت کے مستوی دین کے عمل کرتا ہوا. ننگیز کو نہیں ڈھانپتے, اپنے ننگیز پہ کپڑا نہیں ڈھانپتے, مادر داد پرانا باہر آ گئے. امام ہے یا مفت منائی ہے؟ امام ہے یا دھوئیں پہ بیٹھنے والی قوم ہے؟ کہنے لگے ابھی سے تو ہم, ہاں ٹھیک بات ہے, ایسا امام تم بار لاؤ لاہور کے چڑیا گھر میں بند کر کے ٹکٹ منگا دیں گے. لاہور امام ننگا رہے گا, ننگا امام بول رہا ہے, شیعت انتظار کر رہی ہے. بڑا شیعت تمہیں مبارک ہو, تمہاری نظریں اور ننگا امام, تمہاری نظریں اور ننگا امام, کچھ تو حیا کرو, بے حیا. اسے کہتے ہیں کہ جنتی قمیض پہن کے آئے گا تو سمجھ پاتا تھا, چلو افسانہ ہی بنانا ہے. کہو جنتی پوشاک ہوگی, جبریل ساتھ ہوگا, جنتی کپڑے ہوں گے. کہنے لگے لوگ اعتراض کر دیں گے, آج جنتی پوشاک آ گیا ہے تو جب کافر کپڑے لگاتے تھے اس وقت جنتی پوشاک نہ پہن لیتا. ٹھیک ہے, امام باہر آئے ننگے, اب کیا ہوا؟ ننگے آ امام نے ہاتھ آگے بڑھائے, عقیدہ شجت ہاتھ آگے بڑھائے, ننگا امام, نن بھنگ امام, مادر ذات بنانا امام, ہاتھ آگے کرتے کرتے آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو, دنیا اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر یہ ٹوٹ پڑے گی. اول قصے کے بھارت القلت محمد باقر سب سے پیارا ہے, جو اس ننگے امام کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے گا وہ اللہ کے نام محمد رسول اللہ ہوگا. جو کام ننگے بیٹھے کے ہاتھ پہ میرے پیغمبر کو بیٹھ کرائے, جو قوم ننگے کے ہاتھ پہ میرے پیغمبر کی تاک کرائے, جو قوم ننگے میٹھی کا میرے پیغمبر کو منی بڑھائے, جو قوم ننگے میٹھی کو میرے نبی کا پیٹ بنائے, میرے پیغمبر کا مقصد بنائے, اور نبی کی بیعت اپنے ہاتھ میں کرائی. یہ ایمان نہیں شفاعت کا بات ہوگا, یہ ایمان نہیں ایسے ایمان کے منہ پہ ہمارا ٹوٹے, ایسے ایمان کے چہرے کو لالچ کی پھٹکار, ایسے ایمان کو الٹا لٹکا کر جیل دیا جائے گا, ایسے ایمان کے ٹکڑے بنا دیے جائیں گے, ایسے ایمان کے راستے بند کر دیے جائیں گے. اس ایمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. تمہارے اس امام کو باہر ہے اب تکلیف ہوگی. ساڑھے بار میں امام نے باہر کر دیا, ساڑھا بار ہوا امام رنگ برنگ باہر آئے, اس کے ہاتھ میں بیعت محمد رسول نہ کرے, اسی پر بات لیں گی. کیسے دوسرا بیعت کرنے والا علی ہوگا, فاطمہ ہوگی, حسن و حسین ہوں گے. اے کاش تم لکھ گئے ہوتے, اے کاش تمہارا نام و نشان نہ ہوتا. کائنات کے بدترین جو کائنات کا پیار یاد رو, کائنات کا سب سے بڑا ملون کاشا دو. اتنا عقیدہ تو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں رکھا جتنا برا تم نے عقیدہ رکھے کہ ننگے دھرنے نام کے ہاتھ سے اپنے مجاہد کی بات کرا دی, اور ننگے دھرنے نام کے ہاتھ سے بات ماری پیغمبر کی بات کرا دی. اس لیے ایسی قوم کو معاف نہیں کیا جا سکتا. نہ شیعہ کو معاف کرتے ہیں, نہ ان کے بارے میں امام کو معاف کرتے ہیں. ہر دور میرا چیلنج ہے, شیعہ پیچھے رات برا اپنے امام کو اگر کسی حال میں تو باہر کے دو پیوں دوں نکالا سے, پھر دیکھو دوبارہ جانبا دو تو بات کیسے کرتی ہے. نکالا سے ننگے دھنگے امام کو, ایسے بزدل پہ رات کو, اتنا بزدل کی گھر میں جانا تھا باہر ہی نہیں آتا. چودہ صدیاں گزر گئی, ہلاک ہوا, قتل و غارت ہو گئی, چنگیز آیا, تباہی بربادی ہو گئی, اور دنیا میں نئے ہٹا گئے, دنیا میں بڑے بڑے حالات پیدا ہو گئے ہیں, بیت المقدس چھن گئے, کشمیر میں مسلمان کی عزت آبرو تباہ ہو گئی, صومالیہ کے مسلمان تباہ ہو گئے, فلسطین میں قتل و غارت کا مزاق گرم ہے. تمہارا بزدل رام ابھی تک باہر نہیں نکلتا. اگر ہاتھوں سے کہوں اور بزدل بہت کے بچے باہر جو بھی نہیں آتا وہ کبھی نہیں آئے گا. وہ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی, وہ ہے ہی نہیں. تو جو ہے ہی نہیں اگر اس کو ہم نے بغیرت کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں نے چھوڑا تھا ایک جمعے کے بعد انتظار کرنا, اس امام کا وہ آپریشن کریں گے, تمہاری قبروں میں پڑے ہوئے علامت تڑپ اٹھیں گے. تم نے کبھی حیا نہ کیا, تم نے پیغمبر کی روح کو ترپایا, تم نے میرے رسول کی توہین, میرا پیغمبر ہم نے کرائے, ساری کائنات اس کے دروازے پر آئے, ساری دنیا اس کے دروازے پر آئے, میرا نبی کا نبی جبرائیل اس کے دروازے پر آئے, میں اس کے دروازے پہ آئے, قرآن اس کے دروازے پہ آئے, اور تم میرے نبی کو امام کے دروازے پر آئے. اس میں تو درجہ میں نبی ہے, تم سے بڑا نبی کا دشمن تعینات میں کوئی نہیں. دوستو ان شاء اللہ عزیز باقی تقریبات نہیں, کل یہاں قادیانیوں کا ایک گاؤں ہے شور کوٹ کی جانب, کیا نام اس کا اگر تو جاتے ہیں تک 400 کرن کتنے بجے پہنچ سامنے وہاں جلسہ ہے. میں آج انتظامیہ سے کہتا ہوں اس جلسے کی اجازت ہے, جس سے ہم نے شادی میں جلسہ کیا وہاں بھی کریں گے. اور کل جو رات گزری ہے چتوڑی میں جلسہ تھا, ہمارا ٹینٹ اتار لیا, ہمارا اسٹیج لے گئے ساتھی کے ساتھ, میں نے ایس پی کو فون کر کے کہا ہم آ رہے ہیں, ہمیں بھی ماں کا بیٹا نہ کہنا جو جلسہ نہ کیا تھا, اور آج اللہ کے فضل سے جلسہ ہوا. میرا اسماعیل خان نے تاریخی جلسہ کل رات ہوا, آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا, شیعہ سے کچھ نہ ہوا, تو جب میں نے امام کا آپریشن کیا تو بم مار دیا, اللہ نے جانی نقصان سے بتایا, ایک گاڑی اڑ گئی, لیکن ہم نے کہا ہم تمہارے امام کا آپریشن کیے بغیر نہیں رہیں گے, تمہارے امام کا آپریشن کیے بغیر نہیں رہیں گے. اور اسی طرح دوستوں یہاں مقامی جیل بازار کے مسئلے ہیں, یہاں دوسرے مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, ہمیں خود شدت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ چھوٹی چھوٹی لاریاں سڑکیں کچہریاں گلی یہ تو بنتی ہے, لیکن ایک بازار میں آنے والوں کو کس قدر پریشانی, کس قدر دکانداروں کو اور خریدنے والوں کو پریشانی ہے, اس کا بالکل قلبی احساس ہے. ہم نے اس سلسلے میں پہلے بھی کئی اقدامات اٹھائے, لیکن حکومت اور انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہیں کیا, ورنہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. ابھی بھی اس کے لیے ہم نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں, آج چند روز میں انشاءاللہ اس کا نئے ملک بدل دیکھیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر عملی طور پر ہم سب مل کر ایک ایسا کام کریں گے کہ ہم صاف طور پر اعلان کر دیں گے کہ روڈ ریل بازار کا مسئلہ حل نہیں کرتا, ایسی ایڈمنسٹریشن کو نہ ہم سے کوئی کسی قسم کا ٹیکس دینے کی اجازت ہے, نہ ہم ایسی ایڈمنسٹریشن کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل نہ کرو. واقف بابا رکھیے
اسلامی ماؤ بہنوں بیٹیوں, گزشتہ جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات کے سامنے آج 22 اپریل 1994 کی تاریخ میں پھر حاضری کا اور آپ کی زیارت اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان, ایک نئے اچھوتے انداز میں گفتگو کا اس پر آغاز اور شیلت کی اس دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے یہ پرابلم اور یہ مسئلہ رہا کہ شیعہ جب جی چاہتا اصحاب رسول پر اپنے نجس قلم اور ناپاک زبان کے ساتھ تبر آبادی کا بازار گرم کرتی چلی گئی, یاران مصطفیٰ کی ذات اور ان کے خاندان پر رقیق حملے کرنا شیعہ نے اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس جماعت کو انتہائی سنگین الزامات اور تہمت ترازیوں کے ذریعے سے بدنام کرنا شیعہ کا ایک پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے. وہ لمحات کس قدر پرخطر رکت آنگیز اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اصحاب رسول پر شیعہ کی طرف سے الزامات تہمت تان کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی جماعت پر لعنت اور کفر کے فتووں کی بھرمار ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک درد مند مسلمان یہ سب کچھ سن کر پڑھ کر اپنا دل محسوس کر رہ جاتا ہے. وہ اتنا بے بس, اتنا بے کس اور اتنا مجبور اور مابوس ہے کہ اس کے زبان, اس کے کان, اس کی آنکھوں پر کفر چڑھے ہوئے. وہ تورہ راضی کو سنتے ہوئے بھی مقابلے میں کوئی زبان کھولے تو کہاں جائے, زیادہ سے زیادہ اگر اس میں جذبہ اور ولولہ اور جوش ایمانی حرارت میں آئے تو وصیت کے کفر کا اعلان کرنے لگتا ہے، اس کے کفر کے نعرے مارنے لگتا ہے، جبکہ یہ بات وصیت کے اس حملے کا جواب نہیں ہے. عموماً ہم افسران کو سمجھانے کے لیے اور عام طبقوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وصیت چونکہ اصحاب رسول پر تبرع کرتی ہے اور ہم لوگ شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا یہ کام رد عمل ہے، یہ جواب ہے. لیکن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام رد عمل کا کام پورا نہیں کرتا. ایک آدمی آپ کے سر پر تلوار مارے اور عام مقابلے میں اس کے جسم میں ایک پین کی سوئی نوک چبو دے، قلم کی نوک چبو دے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے تلوار مارنے کا جواب قلم کی نوک چبونا ہے. ایک آدمی آپ کے سر پہ پتھر دے مارے اور آپ ایک پھول اٹھا کر اس کو مار دیں اور کہیں میں پتھر کا جواب دے رہا ہوں. ایک آدمی کسی کو پتھر کر کے رکھ دے، دوسرا آدمی اٹھے اور قاتل کا ناخن اتار دے اور کہیں میں نے قتل کا بدلہ لے لیا. یہ بات ہماری سوچ سے بالا تر ہے کہ شیعہ اصحاب پیغمبر پہ تبرع کرے، شیعت المقدس شخصیات پر کفر کے فتوے عائد کرتی کری جائے جن کے ایمان کی گواہی اللہ اور رسول نے دی ہے، جن کی مدح سرائی قرآن کریم کی 700 آیات کرتی ہے. شیعت اس مقدس جواب پر کچرا اور کوڑا کرکٹ اچھالے جس کے چہرے آیات تطہیر نے دھو کر چاند سے زیادہ روشن اور اجلے بنا دیے، اور ہم جواب میں شیعت کے نجس اور ناپاک وجود پر 2-4 تھپڑ رسید کر کے خوش ہو جائیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا. خدا کی قسم یہ بدلہ نہیں ہے. اصحاب رسول پر تبرے کا بدلہ شیعہ کو کفر کہہ کافر کہنے سے پورا نہیں ہوتا. ایک آدمی اٹھے، آپ کے والد ماجد، آپ کے دادر مقرب، میرے استاد آپ کے پیر و مرشد کی توہین کر دے اور گستاخی کر دے، گالیاں دے بزرگوں کو، گالیاں دے اسلاف کو، گالیاں دے ان مقدس افراد کو جن زمانے نے مانا، جن کے درے اقدس پر کائنات کی بڑی بڑی عظمت عقیدت سے سر جھکاتی چلی گئی، اور ہم مقابلے میں اس بد زبان دہی دادان کی مذمت کر دیں اور کہیں بدلہ ہو گیا. یہ بدلہ نہیں ہے. آپ اس درد، اس چیز اور آپ اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو ایک ایمان والے کے دل پہ گزرتی ہے جب کوئی شخص اصحاب رسول پر تبرع کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ آج شیعہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ حقو مر جائے، مجھے کہتا ہے کہ حقو نے یہ کام کیا، میرا نام بگاڑ کر مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ میرے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں جب شیعہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے اوپر تبرع کرتے ہیں، میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو جتنی دیر یہ مجھ پہ تبرع کرتا ہے اتنی دیر اس کی زبان سے اصحاب پیغمبر تو محفوظ رہے ہیں نا، اتنی دیر اس غلیظ کی زبان اصحاب رسول کے بارے میں تو نہیں کری. شیعہ ہمیں کافر کہتی ہے، ہمارے بارے میں بکواسات کرتی، سنیت کے بارے میں جو چاہتی لکھتی چلی جاتی. پھر ہم جواب میں شیعہ کے بارے میں کہتے تو یہ مقابلہ تھا، یہ رد عمل تھا، یہ جواب تھا، اسے جواب ہاں غزل کے طور پہ کہا جا سکتا تھا. لیکن شیعہ تبرع اصحاب پیغمبر پر کرے اور ہم صرف شیعہ
وہ کافر کہہ کرتے ہیں کہ بدلا ہو گیا, یہ بدلا نہیں ہے. میرے بڑی گہرائی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو غور سے دیکھ کر اس سوچ میں مبتلا رہا کہ کوئی ایسا انداز, کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس طرح شیعہ ہمارے دلوں پہ چرکے لگاتی ہے, ہمارے جذبات کو مجروح کرتی ہے, ہمارے ایمان اور عقیدے کے میور پیغمبر کی جواز پر حملہ کرتی ہے, ہمارا دل دکھاتی ہے. ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس انداز کو استعمال کریں, ہم اس انداز میں شیعہ پہ حملہ آور ہو کہ وہ بھی تڑپ کے رہ جائیں اور اسے پتا چلے کہ ہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہمارے آنکھ بند ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم کیسے مکے مقابل کو اس انداز میں جواب دیں جس انداز میں وہ بکواس کرتے ہیں؟ کیونکہ جن شخصیات کے محبت کا اظہار شیعہ کرتی, جن شخصیات سے اپنا تعلق تولا شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے, وہ شخصیات بھی تو میرے ایمان کا حصہ ہے. میں کس طرح صدیق و فاروق کو گالیاں سن کر علی مرتضیٰ کی توہین کروں؟ میرے نزدیک تو علی مرتضیٰ کی شان بھی, ان کی فضیلت اور شرافت بھی اسی طرح باعث احترام ہے جس طرح باقی صحابہ کرام ہیں. میں جواب کے طور پر حضرت حسن و حسین کی ذات اثر پر رقیق حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے نزدیک تو یہ سوچنا بھی کفر ہے. میں جواب کے طور پر حضرت باقر, حضرت جعفر, حضرت زہر العابدین, موسیٰ کاظم, علی تقی نقی, حضرت حسن عسکری کے بارے میں لفظ گشائی کرنے کا کیسے خیال کروں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے رہنما, پیشوا اور لیڈر اور اسلام کے ایک بہت بڑے اپنے دور میں رہنما اور پیشوا تھے. جواب کیسے دیا جائے؟ تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اسی طرح پر آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کی تھی کہ مجھے وہ ایک شخص مل گیا ہے, اور مجھے ایک شخصیت ایسی دریافت ہو گئی ہے شیعہ کے نزدیک بہت ہی بڑا مقام, عظمت اور شرافت رکھنے والا ایک ایسا امام مل گیا ہے کہ جس کے بارے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ گیارہ کو چھیڑنا نہیں اور اس بارہ امام کو چھوڑنا نہیں. گیارہ کو چھیڑنا نہیں اور اس بارہ کو چھوڑنا نہیں. یہ بارہواں کون ہے؟ اس کا تعارف میں کرا چکا ہوں کہ بقول شیعہ کے یہ گیارہویں کا بیٹا ہے. جبکہ انسان جن سے انسانیت سے یہ تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کی ماں جننی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جننی کے ساتھ جب گیارہویں امام کی شادی ہوئی تو براتی کون تھے, اس شادی میں اس نکاح میں مہر کتنا تھا, گواہ کون تھے. قیامت کی صبح تک یہ تینوں باتیں شیعہ پیش نہیں کر سکتی کہ گواہ کون تھے, براتی کون تھے, مہر کتنا تھا. قیامت تک شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کیا باقی اماموں نے کبھی جنوں کے ساتھ شادیاں کی, یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول نے جن کے ساتھ شادی کی. اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ جب کسی نبی اور رسول نے اور شیعہ کے باقی دس اماموں نے جنوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ رشتہ نکاح اور رشتہ عقد اور مناقشہ شروع نہیں کیا اور یہ سلسلہ نہیں ہوا تھا, تو آخر گیارہویں امام کو وہ کون سی مجبوری پیش آئی تھی کہ اسے سیرے پہن کر ہاتھ ڈال کر جنوں کے گھر میں جانا پڑا؟ کوئی جواب نہیں. بقول ان کے بارہویں اور پیدا ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ لگا نہیں سکتا, امام آواز دے نہیں سکتا. وہ پانچ سال کی عمر میں وہ بارہویں امام اپنے بہت ہی کم عمری میں پچھلی کے ایام میں 70 گز کا قرآن، 100 سے فاطمہ اور جفر کا علم، تابوت سکینہ سر پر اٹھا کر رات کو اندھیرے میں خرامہ خرامہ اس غار میں چلا گیا ہے جسے آج سامرا کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، دنیا عشیت اسے پکار رہی ہے، عرضیاں لکھ رہی ہے، اس سے مطالبے کر رہی ہے، اپیلیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، دستبستہ ہو کر عرض کر رہی ہے کہ آپ جلدی کیجئے، باہر تشریف لائیے، جلدی کیجئے، باہر آئیے. لیکن غار میں اس بار میں امام کا اتنا دل لگا ہے کہ وہ غار سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ کب آئے گا تو شریعت کی معتبر کتاب نے جواب دیا کہ وہ اس وقت آئے گا جب 313 پکے مومن شیعہ پیدا ہوں گے. گویا کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک اللہ کی زدی پر شیعہ عقیدے کے مطابق 313 مومن شیعہ پیدا نہیں ہوئے. اگر 313 پیدا ہو گئے ہوتے تو امام غار سے باہر آ گیا ہوتا. امام آئے گا جب ظلم ہوگا، امام آئے گا جب زیادتی ہوگی، امام آئے گا جب کفر کا راج ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کون سا ظلم ہے جو آج نہیں ہو رہا، کون سی زیادتی ہے جو برپا نہیں ہوئی، کون سا ظلم کا راج ہے جو جاری نہیں ہو چکا. خون مسلم کی پانی سے زیادہ ارزانی ہو چکی ہے، مساجد خانے خدا گہرانیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، دینی مدارس کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ہلاکو اور چنگیز نے 1 کروڑ مسلمان جیتے جاگتے قتل کر دیا، امام نہ آیا. انگریز کا دور آیا، امام نہ آیا. جرمن کی لڑائی ہوئی، امام نہ آیا. انگلینڈ کی لڑائی ہوئی، امام نہ آیا. پاکستان بھارت کی لڑائی ہوئی، امام نہ آیا. ایران عراق کی لڑائی ہوئی، امام نہ آیا. بیت المقدس چھن گیا، امام نہ آیا. فلسطین میں خون مسلم بہ گیا، امام نہ آیا. کشمیر کے مسلمان اجڑ گئے ہیں مگر امام نہیں آیا. وہ آئے گا کب؟ کہنے لگے آنا ہی چاہتے ہیں، آنے ہی والا ہے. اور خمینی نے آ کر اپنی کتاب کشف اسرار میں یہ تصور پیش کیا کہ آپ لوگوں نے یہ عقیدہ قائم رکھا ہے کشف اسرار میں کہ جب تک امام نہ آئے ہر کسی حاکم کا حکم نہیں مانتے، جب تک امام پیدا نہ ہو کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں. تو اب خمینی نے دفتہ 225 کشف اسرار میں تصور یہ دیا کہ یہ تصور ختم کرو، امام کے آنے کا وقت ہے، امام کے ظاہر ہونے کا موقع ہے. امام اپنے آنے سے پہلے پہلے اپنے نائبین کو بھیج کر فضا کو سازگار کرے گا، حالات اس کے موافق ہوں گے. اس لیے اب ضروری ہو چکا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے امام کے نائب آئے. نیابت ایمان نائب ایمان کا نظریہ خمینی نے پیش کیا اور بدو قوم مان گئی کہ ہاں باقی امام سے پہلے امام کا نائب بھی آ سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے عقیدہ یہ رکھتی چلی جا رہی ہے کہ امام کے علاوہ کوئی آدمی بھی حکومت سے براجمان نہیں ہو سکتا، امام کے علاوہ کوئی آدمی بھی حکومت کا اہل اور مستحق نہیں. لیکن کیسا کچا عقیدہ ہے، کیسا نظریہ عقیدہ ہے. پہلے تو عقیدہ یہ تھا کہ کل رایت ان طرف قبل قیام الامام فصاحبها تابوت یعید من دون اللہ یعبد من دون اللہ، کہ ہر وہ جھنڈا جو امام کے آنے سے پہلے دنیا میں بلند ہوگا وہ تاغوتی شیطانی جھنڈا ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے مشرکوں کے اٹھانے والا ہوگا. ہم اس جھنڈے والے کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اس کے ساتھ بیعت کا تعلق نہیں جوڑ سکتے. لیکن خمینی نے نظریہ یہ پیش کیا کہ نہیں، اب امام کے آنے کا وقت ہے، حالات کو سازگار کرنے کے لیے امام کے نائب حکومت پر آ سکتے ہیں. اور دنیا مان گئی کہ ہاں آ سکتے ہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد تھا کہ جب امام کا نائب آ سکتا ہے تو میں امام کا نائب ہوں. پہلے راستہ ہموار کیا کہ امام کا نائب حکمران بن سکتا ہے، جب قوم نے مان لیا کہ بن سکتا ہے، پھر اعلان کر دیا کہ وہ نائب امام میں ہی ہوں. نائب امام کا تصور پیش کر کے ایران میں تحریک برپا کی اور ایران میں جب تحریک برپا ہوئی شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا، خود ایران چھوڑ کر یہ بزدل شخص ایران چھوڑ کر فرانس میں جا کر اس نے پناہ لی، جلا وطن ہو کر فرانس میں بیٹھ گئے، تاریخ اپنے زوروں پر ہے اور ایران کے اندر تحریک چل رہی ہے. کسی دور میں خمینی سے یہ انٹرویو لیا گیا کہ اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایران میں جانے والے، ایران کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، یہ بتلایا جائے کہ جب ایران کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی آپ ایران پر باضابطہ طور پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی جس کی آپ تکمیل کریں گے؟ تو خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر یہ انٹرویو دیا کہ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میں وہ کام کروں جو امام نے کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہ میں سب سے پہلے مدینہ میں جانا چاہتا ہوں، روضہ رسول کو گرا کر پیغمبر کے پہلو میں جو دو بت پڑے ہوئے ہیں میں ان بتوں کو نکالنا چاہتا ہوں. نائب امام کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے وہی بات کہی اور نائب امام کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑی. مقصد ایران کو پتہ کرنا نہیں تھا، مقصد علاقوں کا حصول نہیں تھا. عراق کے بعد دوسرا نمبر سعودی عربیہ کا تھا. دراصل خمینی اپنے نو لشکر اور فوجوں کے ساتھ پیغمبر کے شہر میں پہنچنا چاہتا تھا اور اپنے اس تصور کو قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے نائب امام کے بارے میں، پورے امام کے بارے میں جو کچھ ہمارے سابقہ اسلاف نے، جو کچھ ہمارے دو پال پادریوں نے لکھا ہے آج میں اسے سچ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. اور وہ کیا کچھ تھا؟ وہ وہی بات ہے جو اکبر یقین نے ملا باقر مجلسی نے لکھی، جس کتاب کی تاریخ صفحہ 121 پر کشف اسرار میں خمینی نے کی کہ ہمارے ملا باقر مجلسی مقتدر مذہبی پیشوا رہنما ہے. اس کی بے شمار کتابوں میں سے عام کتاب اکبر یقین ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں سے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایران کے سرکاری پریس پر، سرکاری دولت اور ایران کے تیل کے ڈالروں پر سب سے پہلے جو کتاب سرکاری طور پر شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے وہ کتاب حق الیقین تھی. اس کتاب میں ملا باقر مجلسی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو کیا کرے گا. اپنے صفحہ 547 پر حق الیقین میں لکھتا ہے کہ تو قائم آزاد وقت جب ہمارا میں بھی دار ہوگا، وہ جو 5 سال کی عمر میں قرآن لے کر غائب ہوئے، وہ جو اپنے سر پہ جبر اٹھا کر لے گئے، وہ جو 1400 سال سے غائب ہے، وہ جو دنیا کو نظر نہیں آتا، وہ 5 سال کا بچہ جب دار ہوگا، جب دنیا میں آئے گا تو کیا کرے گا. پیش از کفار ابتدا بسمیا خاص گرد بابا علماء اشارہ پشت کے کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا اور سنیوں کے علماء کے قتل کا آغاز کرے گا. گویا کہ شیعت کے نزدیک پارو امام جو غار میں موجود ہے اس نے دنیا میں آ کر نہ یہودی کو قتل کر لے، دنیا میں آ کر نہ مجوسی کے ساتھ جنگ لینی ہے، اس کی جنگ ہندو سے عیسائی کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کی پہلی جنگ سنیوں سے ہوگی. اور یہی وجہ جو خمینی نے اپنے آپ کو نائب امام کے طور پر پیش کیا اور اپنی پہلی لڑائی سنیوں کے ساتھ شروع کی، اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ امام ہے جسے دنیا شیعت صاحب الحسن، امام زمان، امام مادی، صاحب آئے محمد ان القابات سے مانگتی ہے، جو غار میں چھپا بیٹھے اس انتظار میں آ کے باہر آئے گا. آج میں اس امام کو مسجد حق نواز شریف سے آواز دے کر کہہ سکتا ہوں، اول تو تیرا وجود اللہ کی دھرتی پر ہے نہیں ہے، تیرے پیدا ہونے کے اندر دنیا کی ہر باصلاحیت ہر عقل مند قوم کو شک ہے. اگر تجھے ماں نے جنم دیا ہے تو کسی جنینی عورت کی پیداوار ہے. اپنا وجود ثابت کر، اول تیرا وجود ثابت نہیں، تیرا آیا ثابت نہیں، تیرا دارا ثابت نہیں، اور اگر تو پیدا ہوا چکے تو میں تجھے چاند کر کے کہتا ہوں، چڑک ہے تو اپنی رات سے باہر نکل، چڑک ہے تو رات تو اس کے بارہ چڑھاتے تو رات چھوڑ کر وہ نکل کے دے تیرے ساتھ یہ تو وہی حشر کرے گی, تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا, تیرے ساتھ وہی انداز اپنا جائے گا جو انداز تیرے نائب کمینی کے ساتھ ہوا ہے. خمینی نے تیرے نئے بننے کا تصور پیش کر کے سنیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا, روضہ مصطفیٰ کو گرانے کا اظہار کیا, خانہ خدا میں اس نے طوفان بدتمیزی پیدا کیا. امام زمان اگر تیرا وجود ہے تو دے, تجھے عبرت کی آنکھیں میسر ہیں تو دیکھ. پھر اس خمینی کا حشر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کا کفن بھی اتار دیا, اس کی ہڈیاں بھی تار دی, اس کا گوشت. میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے اول تو وہ ہے نہیں, اور اگر ہوگا تو ہاتھ جوڑ کر کہے گا مولا اعظم صاحب میں نہیں آتا, میں بالکل نہیں آتا, میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ میرے نائب کی عزت کریں گے, میں نے تو یہ سمجھا تھا میرا نائب رات کا ہوار کر دے گا, میں نے تو یہ سمجھا تھا خمینی مدینے پہ قبضہ کر لے گا, بعد میں نکل کر چلا آؤں گا. لیکن تم لوگوں نے خمینی کے دانت توڑ دیے, اس کے پاؤں توڑ دیے, اسے ایک انچ زمین فتح کرنے کی بجائے واپس اس کو میان کی سر زمین پہ الٹا چھوڑ دیے. وہی الفاظ جو اتارا میں مولانا اکبر شہید نے فرمائے تھے کہ صدام نے ایرانیوں پڑھ سکے, اور وہ امام کہہ رہا ہوگا کہ آگے بڑھنے کی بجائے جب میرا نائب آگے نہیں بڑھ سکا بلکہ پیچھے سے ہے, میں کس منہ سے باہر آؤں. مجھے یقین ہے جو اکثر سنیے نے خمینی کے ساتھ کیا ہے وہی اکثر دیر ساتھ کریں گے, ہوگا یا نہیں ہوگا. اور میں چیلنج کرتا ہوں شیو کوئی مصنوعی فرضی بارواں امام بنا کر لاؤ, اگر اس کا حلیہ نہ بگاڑ دیا تو سپاہی صاحب نہ جاؤ
صاحب.
دوستو جہاں جہاں میں نے اس بارویں امام کے پخچے اڑائے, اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا, بارہویں امام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور بارہویں امام کے بارے میں جو کچھ عرض کرتا ہوں میرا چیلنج اور ڈر ہے, ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں, پوری داستان شیعہ کتب کی, پوری کہانی شیعہ کتب سے, افسانے کا ایک ایک لفظ شیعہ کتب کے حوالہ کے طور پر کہ میں بھی پیدا کیسے ہوا, میں بھی نظر کیسے نہ آیا, میں بھی غیب کیسے ہوا, میں بھی قرآن کیسے لے گیا, میں بھی جبر کیسے لے گیا, میں بھی تابوت سکینہ کیسے لے گیا, یہ سارے حوالے شیعہ سے ہیں. اور اسی لیے کچھ ترمیم کے ساتھ میں یہ ساتھ کہا کرتا ہوں کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی مجلس ادار رہا ہوں, ہاتھ میرا ہے لات ان کی, انہی کی محفل ادار رہا ہوں, ہاتھ میرا ہے لات ان کی, انہی کی کتابوں سے کہ بارہویں امام غائب ہو چکے ہیں اب آنے والے ہیں. میں نے جہاں جہاں بارہویں امام کے نوٹس دیے, شیعہ حیران اور پریشان ہے, ہمیں کافر کہہ رہے تھے, ہم نے برداشت کر لیا, ہم پر لعنت کی گئی ہم نے برداشت کر لیا, ہمیں برا بڑا کہا گیا ہم نے برداشت کر لیا, ہوں ساڈے امام گارہ کریے اسی برداشت نہیں کریں گے, اب ہمارے امام کو گالی دی ہے, دیکھنا ہمارے امام کا کیا ٹوٹے گا, ہمارا امام انتقام لے گا. شیعوں میں تمہیں اور تمہارے امام کو کیا حق کرتا ہوں, اور بار میں امام تجھ میں چرتے میں اقدام توڑ دے, نکالا بار امام کو اس بار میں امام میں چرک ہے, میری زبان بند کرے, اور تم میں چرک ہے تمہارا راستہ روک دو, تمہارے بار امام کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے. کہنے لگے امام کا کیا قصور ہے, امام تو سب سے بڑا بےمان ہے, یہ بارواں امام اس کے بارے میں جو تم نے عقیدہ رکھے تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا لکھا ہے, کتاب آپ پر یقین صفحہ 360 پر لکھے کہ جب ہمارا امام دار ہوگا مادر داد پڑھا رہا ہوگا, ننگا امام غار سے باہر آئے گا, وہ پر کپڑے کے بارہ سکنت محمد بادشاہ سب سے پیارا جو اس ننگے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا محمد کی ذات ہوگی. جو قوم اپنے ننگے امام کو میرے پیغمبر کا مقصد ہے, میرے پیغمبر کا پیش, میں بھی دعوت کرتا ہوں. سوائے اس سے بڑے کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول آئے ساری دنیا نبوت کے دروازے پر, سارے رسول نبوت کے دروازے پر, ملائکہ پیغمبر کے دروازے پر, کائنات نبوت کے دروازے پر, اور نبی نعرے کے دروازے پر جبکہ میں بھی نہیں ہوگا. کیا کی جائے جو قوم اپنے بارے امام کو میرے نبی کا مقتدا اور پیشوا بنانے پہ تلی ہوئی ہے, اس قوم اور اس کے نبی کو معاف نہیں کیا جا سکتا. تیرے ہاتھ پہ رسول اللہ بیعت نہیں کریں گے, تیرے ہاتھ پہ ابلیس بیعت کرے. تمہاری زندگی میں پھر دیکھ تیرے ساتھ اثر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے, یہ کس لیے بٹھا رکھا ہے؟ اس نے ظاہر ہونا ہے تاکہ نبی اس کے ہاتھ میں بیعت کرے, اس نے ظاہر ہونا ہے تاکہ سنیوں کو قتل کرے. سنی قتل ہو گئے, نبوت اس کی مرید ہو گئی, تو پھر شریعت کون سی عمل کرے گا, نظام کون چلائے گا؟ تو شریعت کہتی ہے جب امام آئے گا قرآن حدیث کا الفاظ عمل میں نہیں لائے گا, جب امام آئے گا شریعت مستفی, شریعت مستفی پر عمل نہیں کرے گا, جب امام آئے گا تو حضرت داؤد کی شہیدت کو نافذ کرے گا. تو کہ تمہارا بارہ امام مومن نہیں بلکہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ مومن نہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہودیوں کے ایجنٹ. اسرائیل کی نفاق اور آج اپنے امام کو باہر نکالنے چلا جائے تو لاش امام کو باہر. پھر لکھے امام کیا کرے گا؟ حق الیقین بڑی تفصیل میں پھر دیکھ میرے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے, یہ کس لیے بٹھا رکھا ہے؟ اس نے ظاہر ہونا ہے تاکہ نبی اس کے ہاتھ سے بیعت کرے, اس نے ظاہر ہونا ہے تاکہ سنیوں کو قتل کرے. سنی قتل ہو گئے, نبوت اس کی مرید ہو گئی, تو پھر شریعت کون سی عمل کرے گا, نظام کون چلائے گا؟ تو شریعت کہتی ہے جب امام آئے گا قرآن حدیث کا الفاظ عمل میں نہیں لائے گا, جب امام آئے گا شریعت مستفی, شریعت مستفی پر عمل نہیں کرے گا, جب امام آئے گا تو حضرت داؤد کی شہیدت کو نافذ کرے گا. تو یہ کہ تمہارا بارہ امام مومن نہیں بلکہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ مومن نہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہودیوں کے ایجنٹ. اسرائیل کی نفاق اور آج اپنے امام کو باہر نکالنے چلا جائے تو لاش امام کو باہر. پھر لکھے امام کیا کرے گا؟ حق الیقین بڑی تفصیل سے صفحہ 574 سے لے کر آپ حیران ہوتے جائیں گے کتنی تفصیل سے لکھے. صفحہ حق الیقین کا صفحہ 375 سے لے کر 375, 376, 370, 3-4 صفحوں پر کہانی لکھی گئی ہے کہ امام دار ہوگا, دار ہو کر امام روضہ رسول پہ آئے گا, لوگوں سے پوچھے گا یہ روضہ کتنے, لوگ جواب دیں گے ہمارے نبی کا ہے, پھر وہ روضے کو کہے گا گرا دو, پیغمبر کے روضہ گرا دیا جائے گا. سنیے جو امام نبی کے روضے کی دیواریں گرائے وہ مومن کیا کہہ سکتے ہیں, وہ امام کیا کہہ سکتے ہیں, وہ آل رسول کیا کہہ سکتے ہیں؟ نبی کے روضے کی دیوار گرانے والا شیطان کے غصہ ہو سکتا ہے, ابلیس کی اولاد ہو سکتا ہے, اور دشمنوں نے اسلام کو ایجاد کر سکتے ہیں. ایسے شخص کا مقابلہ کرنا, ایسے امام کے دانت توڑنا, ایسے امام کا سر پھوڑنا, ایسے امام کی آنکھیں نکالنا سوائے سے آپ کا نہ ہے. اب تکلیف ہوگی میرے جنگلی, اب تکلیف ہوگی میرے گائے جنگلی کے انساج میں ہون پیڑ ہوگی, ہون پیڑ ہوئے گی, اب تکلیف ہوگی. ہائے بار مائی مام, ہائے بار مائی مام, رو بار میں امام کو, کھڑے ہو کر رو, سوتے اٹھتے جاگتے رہو, اسے کہو تمہاری بڑی آپریشن ہو رہی ہے, جگہ جگہ آپریشن ہو رہا ہے, اور تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پہلے کتے کے ساتھ نہیں ہوا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایسا بار وہ امام جو نبی سے بیعت لینا چاہتے ہیں, جو سنیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں, جو نبی کے روزہ گرانا چاہتے ہیں, مجھے کبھی مل کرے منہ کالا کر کے گڈے پہ بٹھا کر سوتوں کا ہاتھ ڈال کے اگر جنگلی بازار میں نہ گھما ہوا تم پارک نہ کہنا. میرا پتا چلے گا صحابہ رسول پہ تبرہ کیسے کرتے, ایک بارواں امام بٹھایا ہوا ہے, مولے رسول کو گرایا, حیا نہیں آیا. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے, الفاظ رب الیقین کے 375 قبر میرے ہاتھ میں کتاب. لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے, جواب ملتے ہیں پیغمبر اسلام کی. کہتے ٹھیک ہے یہ تو میرے دادا ہیں, یہ تو میرے نبی ہیں, یہ تو میرے دادا ہیں. پھر پوچھتے ہیں یہ دوسری قبر کس کی ہے, لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی ہے, ابو بکر عمر کی ہے. پوچھتے ہیں تم میں کوئی ایسا ہے, آیا کفے ہست کہ شخص داشتہ داشتہ دلیل کے عیسائی مدفون, کوئی ایسا ہے کہ کسی شخص ہو کہ وہ دونوں یہاں مدفون نہیں ہے گولند نہ. لوگ کہیں گے نہیں ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں. بس بعد آج حج سے روز 3 دنوں کے بعد امام عمر فرمائے, امام حکم دے گا دیوار اور بس کاشتن دیوار کو توڑ دیا جائے, ہر دو رات قبر کا روح آوردن, ان دونوں کو قبر سے باہر لاؤ, ان دونوں کو قبر سے باہر جب نکالا جائے گا, ہر دو رات کا بدن تازہ کر بدن آوردن, جب دونوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا تو ابو بکر عمر دونوں تازہ جسموں کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے, تازہ جسموں کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے. تو ہمارا سورت کے داستان پر فرمایا کہ قبر مارا آج اشارہ بدر آباد, جب دونوں باہر آئیں گے تو یہ گئی بھون, یہ کالا امام, یہ کالا کافر, یہ کتے کی نسل, یہ بارہ امام بکواس کرے گا کہ وہ بتی عمر کے قبر اتارا امام کے کارنامے دیکھو, پیغمبر کے دھاوپا کے قبر اتر گئے, سلوک دیکھیے, وہی اشارہ بہار قسم بردرخت خوش کے بڑا امتحان خط پر حال آج رخت سب سمجھ کہتا پریوار کہے گا ان کے گلے میں رسیاں ڈالو اور ان کو خوش کرنے پہ پھانسی دے دو, ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر کس کے گلے میں, اور ان کے گلے پہ بوسے نبوت نے دیے کس کے گلے میں, جن کے گلے نبوت ملتی رہی کس کے گلے میں, اور جن کے کندھوں پہ نبوت سنا ہوتی رہی ان کے گلے میں آپ امام کہتے ہیں کہ ابو بکر کے گلے میں عمر کے گلے میں پٹیا ڈالو, پٹے ڈال دیے ہیں کہتے خوش طرح سے ان کو لٹکا دو, خوش طرح پہ لٹکایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ خوش طرح سے سب کو سادام ہو جائے گا, خوش طرح سے سب کو سادام ہو جائے گا. کہنے لگے دراصل یہ سنیوں کا امتحان ہوگا, وہ خوش ہو جائیں گے تو سنی دیکھیں گے کہ خوش طرح خوش طرح جب سب کو سداب ہو گیا ہے تو وہ کیا کہیں گے, وہ چڑھے کے ولایت ایشان داستان گوئن کی بزرگی کی وہ بیش دیدم, خدا کی قسم یہ ہے ان کی بزرگی, یہ ہے ان کی عظمت کہ 14 صدیوں بعد ان کے درو تازہ چہرے برآمد ہوئے, 14 صدیوں بعد ان کے وجود پر قتل نہرا نہیں ہوا, اور 14 صدیوں بعد جب درخت پہ رکھ جائیں گے تو پھر درخت سب تو شداب ہو گیا ہے. تو پھر امام کہے گا سنو میری بات, جو شخص تم میں سے ان سے محبت رکھتا ہے وہ الگ ہو جائے, جو نفرت کرتا ہے وہ الگ ہو جائے, لوگ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ایک محبت کرنے والے ایک نفرت کرنے والے. امام محبت کرنے والوں سے کہے گا اب بھی وقت ہے ابو بکر عمر کی محبت ان سے نکال دو, اب بھی وقت ہے ان سے بیداری کا اظہار کر دو, اب بھی وقت ہے ان سے نفرت کا اظہار کرو. تو امام والے کہیں گے سنی کہیں گے ہم ابو بکر عمر کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان کی محبت کا دامن تو تھام چکے ہیں ہم سے نہیں چھوڑ سکتا. تو امام کہے گا پھر دیکھو ہوتا کیا ہے, امام کالی آگ کو حکم دے گا آگ نکل ان کو جلا کے راگ کر, بس حضرت میں بھی بس حضرت میں بھی امر فرمائے بادے پیارے راہ کہ وہ عیشا مدد, حضرت میں بھی کالی آگی کو کہے گا عیشا مدد ان کو جلا دے, وہ ایشر آپ کو ہلاک رسان ہلاکت رسان ان کو ہلاک کر دے. کہتے پھر اس کے بعد کیا ہوگا, آگو ملعون را بزیر آب و دم وہ اشارہ تو قدرت الہی زندہ کر دے. پھر امام کہے گا اب ان کو اتار لو, لاشے اتر گئے, جلے ہوئے لاشے اتر گئے, یہ سوکھ پر لاشے اتر گئے, یہ تختے لاشے اتر گئے, دونوں کو اتار کر کہے گا اب ان کو زندہ کیا جائے اور وہ دونوں زندہ ہو جائیں گے. جب ابو بکر عمر زندہ ہو جائیں گے تو امام کہے گا دنیا میں جو ظلم
ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا، نہ بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، نہ چوری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، نہ شرک ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، نہ جاتی ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، جو رقص ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، جو بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، اس لیے دنیا باتیں سن تمہاری وجہ سے ہے، اور اب میں تمہیں سزا دیتا ہوں کہ سکتے دار پہ نہ چار جاؤ گے اور بار بار جلائے جاؤ گے۔ یہ بکواس مکمل ہوں، اس میں لہجے بھی شریعت کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنی بکواس کر کے بھی بال میں امام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مفصل کو ہمارے چھٹے امام کے شاگرد مفصل نے سوال کیا، اے سید من خاص اے میرے سردار، مجھے یہ بتلاؤ کہ بس عذاب ختم ہو گیا ہے، اب ایک مت کو جلایا ہے، ایک مت کو تکتے دار پر لٹکایا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو آگے سے کہتے ہمارے امام نے جواب دیا، ہے ہاتھا اے مفصل اللہ، خدا کی قسم مفصل ایسا نہیں ہے، دس سوالہ روز ہزار مت ہوا اشارہ کا کچھ ہم وہ زندہ بلند بس خدا نہ جائے گا کہ ایک دن رات میں ابو بکر عمر کو ہزار مرتبہ چنگا کیا جائے گا اور ہزار مرتبہ تک پہ پار پہ پایا جائے گا۔ مجھے یہ بتلاؤ جو بارہ امام اس لیے بٹھا رکھے روضہ رسول کو گرائے، شیخین کو نکال کر پھانسی دے، ہزار ہزار مرتبہ انہیں کپڑے ڈال کے چڑھائے اور اس بار میں امام کو معاف کر دیا جائے، اگر تمہارا پانچواں امام کسی تال دوسری ہے اسے باہر نکالو، کپڑے اتار کر باغ پہ نہ چڑھا دوں تو اس بار چاہ مر جائیں گے نہیں چڑھائیں گے۔ اس امام کو انشاءاللہ بالکل بالکل الٹا لگ پائیں گے۔ آج کے بعد عہد کرو شیو بارہواں امام پڑھو، بارہواں امام کرو، مقابلہ کراؤ، تمہارے بارے میں امام کا مقابلہ بچہ بچہ کرے گا، تمہارے بارے میں امام کے پاس میرا ایک ایک جوان توڑے گا، تمہارے بارے میں امام کے دیلے نکالیں گے، تمہارے بارے میں امام کا پیٹ پھاڑیں گے۔ مولانا پیر صاحب کراؤ گیا، کہنے لگا بارہواں امام کا مقابلہ میں اکیلا کروں گا، تو سارا تیرہواں امام، بارہواں امام نکل، تیرہواں امام تیرا منتظر کھڑا ہے۔ بارہواں امام کا آپریشن ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں مگر بارہویں امام کو معاف ہر پیٹے کی شیت، ہر آئے رسول کو گالیاں دیں، ہر نواز رسول کو گالیاں دیں، ہر بارہویں امام کو گالیاں دیں، ہر آلے پیس کی توہین ہوئی، سب سے پہلے اس کتے کے بچے کو چارویں امام کا بیٹا تو ثابت کرو، تم بیٹا تو ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں اور جرس سے کہتا ہوں یہ عقیدہ جو شیعت نے بارہ امام کے بارے میں کیا، اگر بارہ امام خدا کی قسم باقی پیدا ہو گیا ہوتا، گھر گھر میں امام کے گھر پیدا ہوتا، نہیں نہیں میں اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں، اگر بارہ امام علی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، بارہ امام علی کا بیٹا ہوتا، پیغمبر کا نواسا ہوتا، اور یہ چاہ کرتا کہ میں ابو بکر عمر کو تختہ تاج پہ چڑھاؤں گا، میں پیغمبر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ بیٹھ لوں گا، میں پیغمبر کے روزے کو گراؤں گا، میں اسے سجدہ سادہ میں کہتا آرام زیادہ کہتا، میں اس کا بھی اجانا کرتا۔ اور یہ تو پیدا ہی ہوا کنجر، یہ کنجر تو پیدا ہوا ہی نہیں، یہ کتے کی اولاد تو ہوگا، غیر امام کی اولاد ہے، نکالو بارہ امام۔ بارہ امام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، روضہ رسول پر آ کر یہ سب کچھ کر کے بھی ابھی اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، شیعہ کا ابھی تک صحابہ کشمیری والا جوش ٹھنڈا نہیں پڑا، سب نہیں ہوا۔ آگے چل کر اسی کتاب آپ کو یقین کی صفحہ 360 پر لکھتا ہے، کہتے ہیں پھر امام جائے گا کہاں، روضہ رسول سے آگے جنت البقیع میں جائے گا، جہاں پیغمبر
کی ازواج مدفون ہیں، جہاں پیغمبر کی بیٹیاں مدفون ہیں، جہاں پیغمبر کے لباسے مدفون ہیں، جہاں پیغمبر کے باقی گھر والے مدفون ہیں، یہ جنت البقیع میں داخل ہو گیا ہے، ایک قبر پر جا کر کھڑا ہو گئے، پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، نو ازواج مطہرات کی، نو قبریں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آج ہی بیٹھ چکے ہیں، پھر ایک شخص کہے گا اے امام یہ قبر ہے، سوال ہوگا کس کی، جواب آئے گا ایسا کی، یہ قبر ایسا ہے، یہ قبر ایسا ہے، یہ مزار ایسا ہے، یہ ایسا کا آرام قدر ہے، یہ ایسا کا دعوت قدر ہے، یہ ہجلے والی ایسا ہے، یہ پیغمبر کے دل کی منشا ہے، یہ پیغمبر کے دل پہ محبت کے ڈولے ڈالنے والی ہے، جس کے بستر پر وہی آتی تھی ایسا ہے، اور جس کا وشواس چمایا نبوت جو آتی تھی ایسا ہے، اور جس کا جھوٹا پیغمبری پیتی تھی ایسا ہے، جس کو سلام رب کے آتے تھے ایسا ہے، اور جو مسئلے مسئلہ آتی تھی ایسا ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر کی ایسا ہے، اور جس کے ہاتھ کی وجہ سے نبوت رک گئی ایسا ہے، اور جس کی تطہیر کے پس میں رب نے دیے ایسا ہے، امام کہتا ہے نہیں باہر نکالو، چین نہیں آیا اس عالم کو، اس بے ایمان کو، اس کافر کو، شیطان کے نقشے کو، ابلیس کے ایجنٹ کو، فرعون و شداد کے جال شین کو، ہلاکو اور چنگیز کے رخے کو، چین نہیں آیا اس بدماش کو، اور یہ کام تو ہلاکو نہ کر سکا، یہ کام تو چنگیز نہ کر سکا، سنیو یہ کام تو ہندو بھیڑیا نہ کر سکے، یہ کام تو اسرائیلی نہ کر سکے، جو کام پر وہ امام کرنے لگے کہتے ہیں ایسا تو باہر نکالو، آئے پھر قبر پھٹی ہے، پھر ایسا کا جسم باہر آیا ہے، نبوت کی زوجہ مکرمہ کا وجود باہر لایا گیا ہے، محبوب محبوبہ محبوبہ محبوب کائنات کو باہر لایا گیا ہے، کہتے ہیں ایسا کے وجود ایسا کون ایسا، اور جس کے وجود پر سورج کی نظر نہ پڑے ایسا، اور جس کا چہرہ ستارے نہ دیکھے ایسا، اور جس کے چہرے پر نبوت پر بیٹھتی رہے ایسا، یہ آرام دادا کہتے ہیں کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے نبوت کی زیادہ کے حد ہوتی ہے، ظلم کی سنیو حد ہوتی ہے، اس قوم کو معاف کر دیا جائے، اس قوم سے بھائی چارہ، اس قوم سے رشتہ داری، اس قوم سے تعلق داری، اور جس میں مری ماں کا آیا رکھتا مومنوں کی مہاراشا، جو پیغمبر کے بستر کے رکھ رہے بھی ایسا، آج اس کے وجود سے جمع اترے، پھر یہ کئی بار کہتے ہیں، کہتے ہیں ایشا کے وجود پہ جرے مارو، ایسا کے وجود پہ کوڑے مارو، کوڑے سنو سنیا سنیا، تمہاری نسل، تمہاری اولاد، تمہارے ساتھ پر خدا کی مار ہو، اگر تمہارا ایمان نہ ہے اسے باہر نکالو، اگر میری قوم نے کوڑے مار مار کر اس کے ٹکڑے نہ ہو آپ سے مجھے جنگلی کرنا چھوڑا جانا تمہاری ایسی تم یہ بکواس کرتے چلے جاؤ، اور ہم یہ کہتے جائیں قائم آل محمد امام مہدی صاحب الاثر حجت اللہ، حجت اللہ نہیں لعنت اللہ، صاحب الاثر نہیں، غوث 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 سے میرے وہ کچھ نہیں کہا جو ہم کہیں گے، تمہارا امام لو اسے، اس کے منہ میں پیشاب نہ کیا تو سپاہی صاحب بن گئے، اس کے منہ میں پیشاب سب سپاہی صاحب بدل مل کے چلیں گے، بنیں گے نہیں چلیں گے، یہ بارہواں امام ہے جو عائشہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو کار میں مار رہا شبد عائشہ رہا زندہ سنا تا برو حق بنا دوں، یہ بارہواں امام ہے، آج اس بارہواں امام کی انتظار حیثیت کو، آج اس کی منتظر ہے دنیا حیثیت، نکلے گا نہیں انشاءاللہ، کبھی نہیں نکلے گا، مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے خطیب لال مسجد عراق میں تشریف لے گئے، ان کے ساتھ میں نے یہی بات جب سید نفیس شاہ صاحب جو لاہور والے ہیں ان کو بتلائی تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ تھا عراق میں گئے، تو کہنے لگے چلو یار وہاں چلتے ہیں، کہاں وہ جو غار صاحب سامنا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں امام صاحب غائب ہے، امام صاحب امام تمہارا کھاتا کیا ہے، کہنے لگے سنیوں کا گوشت،
پیتا کیا ہے؟ کہتے شیروں کا خون. یہ کیا کر رہا ہے بندر وہاں؟ اس کو چھپایا ہوا ہے. ایک آدمی قتل کرتا ہے سزا 20 سال, ڈاکہ ڈالتا ہے سزا 14 سال, بدکاری کرتا ہے سزا 10 سال, چوری کرتا ہے سزا 6 سال. اس امام نے کیا کیا ہے کہ سزا 1400 سال؟ کوئی تو جرم کیا ہوگا نا, کوئی تو جرم ہے جو 1400 سال سزا ہے. اتنی لمبی قید ہے کہ رہائی نہیں مل رہی. تم کہتے ہو ابوبکر نے 2 سال خلافت قصد کی, جو 2 سال خلافت لے جائے وہ غاصب, جو 12 سال خلافت لے جائے غاصب, جو 10 سال لے جائے غاصب, جو 1400 سال سے قرآن لے کر چھپا اس سے بڑا کوئی غاصب ہو سکتا ہے؟ یہ غاصب, یہ کائنات کا بڑا مجرم, یہ مجرم ہے کائنات کا. اسی لیے رب نے سزا 1000 سال دی. سزا بھی وہ تو بچارا کہہ رہا خدا کے لیے مجھے نکالو. شیعہ تمہیں وعدے دیتا ہے تم نکل گئے, تمہارے بڑے مر گئے, اگلے والے مر جائیں گے, میں نہ نکلا. نکالو اس کو بند کوٹھڑی سے, اگر ہے تو نکالو. مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں, پہلے یہ بات میں نے سنائی تو نہیں, میں گیا وہاں, میں نے جا کر اس رامر کے اوپر جو مجاور تھی, ایک مجاور کو کہا کہ اگر یہ بار میں امام ابھی نکل آئے تو میں بار میں امام سے ایک سوال کروں گا. اس نے کہا شاید کیا سوال کرے گا؟ میں نے کہا میں اس سے پوچھوں گا کہ بتلا ہمارے باپ دادا کا کیا قصور تھا جو اصلی قرآن دیکھے بغیر چلے گئے؟ کیا قصور تھا ہمارے صاحب کا, ہمارے صاحب کا, جو اصلی قرآن جفر صوف فاطمہ تابوت سکینہ دیکھے بغیر چلے گئے؟ ان کا جرم کیا تھا اور بتلا تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں مجاور کہتا ہے یہاں شیخ لا تفکر, شیخ فکر نہ کر, شیخ غم نہ کر, وہ نہیں آئے گا. مجاور کہہ رہا ہے کہ شیخ فکر نہ کر, یہ امام باہر ہے. مجاور کہہ رہا ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب سے میں نے یہ تقریریں شروع کی ہیں کہیں یہ شیعہ اس مجاور کو قتل نہ کر دیں. اس نے کہا شیخ یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا تو کہتا نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہاں میں کہتا ہوں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا اگلا ہوتا تو ہمارے باپ دادا کے دور میں نہ آ جاتا. دنیا میں کہیں نہیں آیا. امریکہ نے عراق پہ بم مارے نہیں آیا, امریکہ کے کنارے آئے نہیں آیا, ایران سے لڑائی ہوئی نہیں آیا, ہلاکو آیا نہیں آیا, بغداد کا سکوت ہوا نہیں آیا, جنگیز آیا نہیں آیا. اب یہ الو کا پچھا کہاں سے آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے اگلی بات کہی, اس نے سنو اگر آ بھی گیا قتل کر کے واپس, ہم کھڑے ہوئے ہیں, فکر نہ کرو, ہم کھڑے ہوئے ہیں قتل کر کے. میں نے کہا تم امام کے دشمن ہو؟ اس نے کہا نہیں. تم سنی ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر امام کو قتل کر دو گے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں, مسئلہ معیشت کا ہے, بات یہ نہیں, پرابلم پیٹ کی ہے. امام غیب ہے, ہمارا کاروبار چل رہا ہے. امام غیب ہے, ہمارا کاروبار ہے, تنخواہیں مل رہی ہیں, نظرانے وصول ہے. اگر یہ نکل کے باہر چلا گیا تو ہمارا پیٹ کہاں سے چلے گا؟ اس لیے نکل بھی آیا تو قتل کر کے, تاکہ کاروبار چلتا رہے. دوستوں یہ بار امام صاحب ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں, جو ظالم خونی درندہ جسے شیعت پیش کرتی ہے. شیعوں اب صرف روک بھی کہا ہم تم پر بھی, تمہارے پار میں نام پر بھی بہت کرتے ہیں. باقی آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ سپاہ صحابہ عملی طور پر کیا کر رہی ہے. آپ کے لیے خوشی ہی خوشی پیغام مسرت دعا کیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دور حکومت میں جب ناموس صحابہ بل پیش کیا تو دستخط کتنے ایم این او کے تھے؟ 45. اب دستخط 80 ایم این او کے ہو چکے ہیں. بتلائیے فرمان آگے چڑھے موقف یا نہیں چڑھا, قدم آگے بڑھے یا نہیں بڑھے. پہلے بل ایک سطر کا تھا, اب بل 3 صفوں کا ہے. 3 صفحات پر مشتمل بل. پہلے تھا جو توہین کرے صحابہ کی, اب ہے جو توہین کرے ابو بکر کی, حضرت عمر کی, جو تکفیر کرے, جو حضرت امی عائشہ کو گالی دے,
ان پہ حد جاری کرنے کا عقیدہ رکھے، اور جو صحابہ کرام کو ایمان سے خالی سمجھے اس آدمی کی صدا سوائے موت کے کوئی دوسری نہیں، سوائے موت کے کوئی دوسری نہیں. اس آئین کے مطابق، اس قانون کے مطابق بارہویں امام کی سزا بھی سزائے، بارہویں امام کی سزا بھی سزائے. شیعہ جرت ہے، تم میدان میں آؤ، تم کیا ہو؟ ہم تو تمہارے بارہویں امام کے لیے ابھی سے قانون بنا رہے ہیں. ہمارے سپاہی انشاءاللہ پولیس افسران، یہ ہمارے بچوں والے بھائی، یہ پکڑ لیں گے پر آپ کریا لے کر، پکڑو پکڑو بارہواں امام، پکڑو پکڑو بارہواں امام، پکڑو 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 بس جناب بارہواں. پھر بارہواں امام پکڑ لیا، پھر بارہواں امام پکڑا گیا، خبر آئے گی چودھری عبدل مجید ایس ایچ او تھانہ کوتوالی نے بارہواں امام پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا. کوتوالی نے حوالات میں بارہواں امام بند ہو گیا. اب پیٹ رہی ہے شیعت، تھانہ بارہواں امام پھٹ رہی ہے، بارہواں امام پکڑا گیا ہے. اب جناب ایف آئی آر کا اور کی گواہی لائی جا رہی ہے کہ بارہواں امام مجرم ہے، گواہی دینے والا ملا باقر مدرسی، بارہواں امام مجرم ہے، گواہی دینے والا خمینی، بارہواں امام مجرم ہے، گواہی دینے والا کلانی، بارہواں امام مجرم ہے، گواہی دینے والا توسی. چار گواہیاں مل گئی، گواہیاں ہو گئی، اب جناب ایف آئی آر تیار ہو گئی مجسٹریٹ کی عدالت میں. نہیں، مجسٹریٹ کی عدالت میں اب یہ مقدمہ نہیں جائے گا، اب یہ عدالت سیشن جج میں جائے گا. ایڈیشنل جج اس کو سماپت کرے گا. جنگ کی عدالت میں بارہواں امام کے ہاتھ میں ہتھ کری، پاؤں میں پیٹ گئے، منہ پہ کالک ہے، گدے پہ سوار ہے، اور جناب جا رہا ہے کچہریوں میں. ایڈیشنل جج کیسا ہوا ہے، گواہی آ رہی ہے، حق الیقین کی گواہی آ گئی، جسٹس افسران کی گواہی آ گئی، احتجاج تبرسی کی گواہی آ گئی، اصول کافی کی گواہی آئی، کرم حرکت میں آیا ہے. پھانسی پہ جاؤ، پھانسی پہ. پھر جناب جنگلی شہید چوک، جنگلی شہید آؤ بھائی جنگلی شہید چوک میں بارہویں امام کو پھانسی دی جانی ہے. شیو باد ہو تم صحابہ کے بلاتے پتلے، ہمیں اگر غیرت آ گئی تمہارے امام کا پتلے بنا کر اس کو جنگلی چوک پہ پھانسی دو گے تو پھر سوائے صحابہ نہ کرنا. ہم تم سے بتلائیں گے کہ انتقام کیا ہوتا ہے. انتقام ایسا لیا جاتا ہے، دنیا موجود ہے، خلقت موجود ہے، چڑھاؤ پھانسی پہ کسے جو کہتا تھا حضرت ابو بکر کو چڑھاؤں گا، گھوڑے مارو. کہاں تھا جنگلی؟ آ گیا حضور، پکڑ چوڑا مار اس کے وجود پر. کہاں ہے چراغ سلمان کہاں نارا؟ کہاں ہے جاد امام سروکی؟ آ گیا کہاں چھاپا مار اس بارہویں امام کے منہ پہ تھپڑ، مار اس بارہویں امام کے منہ پہ ہائے تھپڑ لگے. پھانسی چلا بارہواں امام، قصور کیا ہے؟ یہ چاہتا تھا میرے امام کہ میں ایسا کے وجود پہ کوڑے ماروں گا. یہ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے، انشاءاللہ. شیو اس امام سے نکلنا کوئی نہیں، کوئی جھنڈو کر لو تاکہ آسانی ہو جائے، ساڑھے لے گئی کوئی بار بار امام جھنچو تاکہ سانوں کی آسانی ہو جائے. وہ کہتے جی ہوئے تو نکلے، جی ہوئے تو دوستو قانون بن رہا ہے انشاءاللہ. آگے قانون کیا ہے؟ جو خلفاء راشدین کی خلافت کے حق کا ہونے کا انکار کرے، حضرت معاویہ کی توہین کرے، اصحاب رسول کو مومن بھی کہے اور گالیاں بھی دے، 10 سال سے لے کر عمر قید سزا بھی، 80 کوڑے اس کے وجود پر دی، 80 کوڑے اس کے بل بنا، اچھا بنا یا برا بنا، جیسا بہترین بل. بل آ گیا پارلیمنٹ میں، جس ایم ایل اے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے بالکل صحیح ہے، جس کے پاس کیا صحیح ہے. اس وقت اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، روزانہ جو ایم ایل اے شرکت کرتے ہیں، 100 MLA آج کل اسمبلی میں تھا، 100 میں سے 80 نے دستخط کر دیے، 80 نے. باقیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لوگ کہتے تھے ناموس صحابہ بل کہاں ہے؟ لوگوں اس کے لیے مجھے لندن جانا پڑا، اس کے لیے سفر کرنے پڑے، اس کے لیے مانچسٹر میں 3 روز میں وقت کے متبحر عالم علامہ خالد محمود کے قدموں میں بیٹھا رہا. میں نے کہا صحابہ کی عظمت کے واسطے علامہ بل کیوں مارا دے، تو آپ مان جا دوں گا. دوستوں انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ منگل کا روز وہ تاریخی دن ہوگا جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوگا اور اسمبلی کی پوری اکثریت نہیں سارے کے سارے گھر متفقہ طور پر اس بل کو پاس کر کے قانون کا حصہ بنا دیں گے.
بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے نالی نہیں بنی, ٹھیک ہے تیرے تھانے کا مقدمہ میں نہیں لڑ سکا, ٹھیک ہے مجھ میں کمزوری سمجھ میں تیرے گاؤں میں نہیں آ سکا, میں تیرے علاقے میں نہیں آ سکا, میری زبان کی ترسی پر نہ جا, میرے اندازے طریقے کار پر نہ جا, لیکن اتنا تو دے کہ تیرے نبی کے صحابہ کی برکت کے لیے ادلا جنتا آپ کے تجدد کے لیے برتن جل چھوڑی ہے اس سنگ سنکلن کی آنکھ میں میرا پیر رکھتا تھا. آخر میں آپ اللہ کی آپ حضرات کی توجہ اس مسجد کی طرف چلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روغن ہو رہا ہے, ہو رہا نہیں ہو رہا, پہلے لگ رہی ہیں, اخراجات ہو رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کو دن لائے اتنے مسائل ہوں اس پورے علاقے کے لوگ پیسے دے دیں انہیں ہم اچھے مکان بنا دیں, اس پورے علاقے میں اس پورے بلاک میں ایک ہی مسجد ہو جس کا نام جہانگیر شہید ہو. یہ چھوٹی سی مسجد ہے, اس کو آگے بڑھائیں. جس طرح جھنگوی کا مشن پوری دنیا میں پھیلا ہے اس مسجد کو بھی پورے جھنگ میں پھیل جانا چاہیے. پھیلنا چاہیے نہیں پھیلنا چاہیے؟ پھیلنا چاہیے نہیں پھیلنا چاہیے؟ پھر پیسے نہ دینا خود بخود ہی راتوں رات پھیل جائے گی. پیسے نہ دینا, تعاون نہ کرنا, اس لیے بھرپور طریقے سے آج بھی کل بھی ہمیشہ اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت دے جنہیں قائد اپنا والد کہا کرتے تھے, جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے انداز میں عہدہ بنا ہوئے ہیں اور آگے تک پہنچایا ہے. ابھی جو 100,000-200,000 دینا چاہتے ہیں وہ تو ابھی لے آئے, بلکہ جو بھی حصہ آج ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال دے. سمجھ اس مسجد کی توسیع کے لیے ابھی جو حصہ آدمی ڈالنا چاہتا ہے وہ اسے اور یہاں پہنچا دے, اور روزانہ ہر چیزیں میں آؤ, اتنا حصہ ڈالو اتنا حصہ ڈالو کہ لوگوں یہ تصور کرو کہ ہم قائد جھنگوی کی مسجد کو اتنا وصول کر دیں گے کہ دنیا دیکھنے کے لیے یہ مسجد آیا کرے. آئے گی نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا
کیا ہوگا جب غسل تقوی کا جلوہ نما انوار کا عالم, کیا ہوگا ہر کوئی کتار دن دیکھے دیدار کا عالم, کیا ہوگا خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی, خدمت میں ان کی وہ بکر